اپنے رب کے مقام سے ڈرا، اپنے رب کے کھڑے ہونے سے ڈرا، بظاہر لفظی ترجمہ کچھ یوں بنتا نظر آتا ہے، لیکن یہاں مقام کے میں نے یا تو کھڑے ہونے کی جگہ، پھر ترجمہ ہوگا اپنے پروردگار کے کھڑے ہونے کی جگہ سے ڈرا، یہی بنتا ہے نا لفظی ترجمہ تو. اور اگر مقام مصدر لے میمی تو پھر معنی بنتا ہے اپنے رب کے کھڑے ہونے سے ڈرا. یہاں اپنے رب کے کھڑے ہونے یا رب کے کھڑے ہونے کی جگہ سے کیا مراد ہے؟ کیا رب کے کھڑے ہونے کی؟ یہاں ہے اس کے سامنے کھڑے ہونے سے، مقام رب بھی اپنے رب کے سامنے، یہ اس طرح سے ہی آتا ہے، اس کے امام لگانے کی ضرورت نہیں ہے. مقام رب بھی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کی جگہ سے ڈرا یا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، یعنی وہ مقام اس کا اپنا آدمی کا ہے، تو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے والی جگہ سے ڈرا. دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں، مصدر میمی سے بھی ظرف سے بھی. کیا کیا ترجمہ بھائی؟ رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا تھا، یعنی دنیا میں ماضی اس طرح سے ترجمہ کیا ہے، یہ بھی مصدری ترجمہ کیا، کھڑا ہونے سے ڈرا، چلیے وہ ڈر پڑ گیا، ڈرا وہ تو زبان کی بات ہے، مطلب یہ کہ سب نے مصدر میمی سے ترجمہ کیا ہے.
لیکن جو وہ ڈرا پیشی سے اپنے رب
کے، پیشی بھی مصدر ہے، پیشی سامنے ہونا، تو اس کا مطلب ہے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے والے مقام سے ڈرا، جگہ سے ڈرا، یہ نہیں کسی نے ترجمہ کیا، تو یہ مصدر میمی کے ساتھ ترجمہ ہے، رب کے سامنے کھڑے ہونے، پیش ہونے، جو بھی آپ ترجمہ کر لے اس سے ڈرا، خوف اس کو پیدا ہوا کہ میں نے اپنے رب کے سامنے. تو یہ کہ انہوں نے جو ترجمہ کیا جو ڈرا تھا، مطلب تو وہی ایک دنیاوی زندگی میں، کیونکہ اس وقت ڈر کی بات تو نہیں ہو رہی، اس لیے ترجمے کو مزید وضاحت کے لیے انہوں نے جو ڈرا تھا، ونہا النفس عن الہوا، اور جس نے روکا نفس کو، نہا ینہا روکنا، اس کے ساتھ ان کا صلہ آتا ہے، جس چیز سے روکا جائے اس پر، ورنہ جس کو روکا جائے وہ ڈائریکٹ مفعول ہوتا ہے. مثلا کہتے ہیں نہا ہو ان قضا، اس نے اس آدمی کو روکا فلاں چیز سے. یہاں دیکھیں نہن نفس، ان نفس مفعول ہے، نصب میں آیا ہے، اس نے روکا نفس کو، ان الہوا ہوا سے. اب یہاں اپنے نفس کو روکا انڈرسٹوڈ ہے، کیونکہ ان نفس سے مراد ہی اس کا اپنی ذات ہے، دوسروں کے تو نہیں ہو سکتی، اس لیے بعض نے ترجمہ کر لیا ہوگا جس نے اپنے آپ کو روکا، نفس کو روکا، یعنی اپنے نفس کو روکا، یہی کیا ہوگا، اپنے دل کو، چلیے نفس میں نے دل، وہ تو ہوا کا ترجمہ ہوگا نا، بری خواہشات، نفس، نفس کا ترجمہ ہی نفس کر لیا ہے، نفس میں نے جی بھی ہو سکتا ہے، اردو میں نفس استعمال بھی ہوتا ہے، اس لیے جنہوں نے وہ نفس ہی کا ترجمہ کر لیا ہے وہ بھی درست ہے، محاورے کے اعتبار سے بھی سمجھنے والی چیز ہے. جس نے روکا نفس کو، یعنی اپنے آپ کو، اپنے جی کو، اپنے دل کو، عن الہوا، ہوا سے. ہوا کا لفظ جو ہے ہوا یہوی اور ہویا یہوا، یہ پہلے آ چکا ہے، دو طرح استعمال ہوتا ہے، ذرا بھائی آزرے بو سے آیا تو اس کے معنی ہوتے ہیں اوپر سے بڑی تیزی سے نیچے گرنا، تہوی بہری ہو فی مکان ان صحیح، ستارہ پارہ میں آتا ہے، ہوا اس کو تیزی سے نیچے لے جاتی ہے، وہ بے کی وجہ سے فعل متعدی ہو کر آیا ہے. تو ہوی یا یہوا کے معنی ہے خواہش دل میں پیدا ہونا، کسی کے بارے میں خواہش رکھنا، مثلا کہیں گے ہوی تو میں نے فلاں چیز کی خواہش کی، تو ہویا سے ہویا ہویا اور ہویو اس طرح ہوو یوں بنے گا، اور اس طرح سے ہوی تو پھر آگے آئے گا، ہوی نہ ہوی تو ہوی تا ماں فعل تو کے وزن پر، تو یہ اس سے ہے مصدر ہویا یہوا ہون، جیسے ہدن وغیرہ ہوتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں دل کی ایسی خواہش جو، یعنی یہ مزید تشریح کے لیے وہ کہتے ہیں جو عقل کے خلاف ہو، یعنی عقل اس کا ساتھ نہ دے، سلیم عقل ہو تو وہ اس کا ساتھ نہ دے کہ یہ کیا خواہشات بنا رکھی. اس لیے غلط خواہشات، بری خواہشات کو ہوا کہا جاتا ہے. انہوں نے بری خواہشات کیا ہے، صرف خواہشات سے. دیکھیے جنہوں نے بری خواہشات کہا ہے، ہوا میں معنی ہی ہوتا ہے بری چیز کی تمنا دل میں پیدا ہونا، کوئی بری خواہش پیدا ہونا. تو یہ بری خواہش اس کا خود معنی ہے، اگرچہ یہاں کوئی صفت نہیں لگی ہوئی، کیونکہ ہوا کا معنی ہی بری خواہش ہے. اچھا، اور من مانی سے روکا، وہی من مانی ہوئی اپنی خواہشات، جو جی چاہے وہ کرنا، اس کو من مانی کہتے ہیں. اور کیا ہے، خواہش سے واحد کیا ہے. الہوا کے جمع میں لے میں نے تو خواہشات ہو سکتا ہے ترجمہ، کیونکہ ال جو لگ گیا تو ساری خواہشات اس میں آ جاتی ہے. اور کوئی اسی ابھی کوئی ترجمہ اور تھا، نہیں نہیں وہ کوئی نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا تھا. باز رکھنا وہی نہا ہے. ہوا کا ترجمہ بری خواہشات کیا ہے، اس لیے کہ ال میں خواہشات کی سینس ہے، اور خود ہوا کے اندر برے کا معنی موجود ہے. نہیں، ایک اور کوئی محذوف کسی فعل کے ساتھ ترجمہ بولا تھا ابھی آپ یہاں کیا، چاؤ سے روکا. یہ ذرا اردو عجیب سی ہے، پتہ نہیں، ہاں بس وہ پرانے زمانے کی اردو ہے نا. چاؤ کا معنی تو وہی ہے، خواہش، چاہنا ہی سے ہے نا، تو بڑے چاؤ سے پالا یہ کہتے ہیں اردو میں. ایک ابھی کسی نے پڑھا تھا، ہاں، نفس کو خواہشات کی پیروی سے روکا. تو پیروی کا لفظ یہاں نہیں ہے، نفس کو خواہشات سے روکا یعنی ان کے پیچھے لگنے سے روکا. یہ انڈرسٹوڈ ہے ترجمہ. تو جنہوں نے پیروی کیا وہ بھی مزید وضاحت، ایکسپلینیٹری ٹرانسلیشن اسے کہہ لیں. فإن الجنة، پس جنت، جنت کے معنی باغات، باغ ہوتے ہیں، جیم نون نون مادہ سے، اور یہ لفظ پہلے آ چکا کئی دفعہ. باغ کو عربی میں جنت کہتے ہیں، گھنے باغ کو. اصل معنی تو اس کا یہ ہے. پھر کسی آخرت کے باغ اور باغات کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، جس پر ہمارا ایمان ہے ان کی کیفیت کیا ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے. ہیل ماوا، اسی طرح سے ہیل، وہ ہیل ماوا پہلے آیا ہے، تو جنت ہی ہوگا ٹھکانہ، جس طرح سے وہ جہنم والے کا ہے نیک آدمی کے لیے یہ کہا. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، وہ تجھ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں. یسألونک، تجھ سے پوچھتے ہیں. ان، دیکھیے براہ راست مفعول بھی آیا ہے اور ان بھی آیا ہے. سألہ، اس نے اس سے پوچھا. وسأل عنہ، اس نے اس کے بارے میں پوچھا. یسألونک، آپ سے پوچھتے ہیں. عن الساعۃ، قیامت کے بارے میں. ساعۃ کا ترجمہ قیامت کیا جاتا ہے ہمارے ہاں، قیامت کے لیے کئی لفظ قرآن کریم میں آئے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے. ساعہ کا لفظی معنی ساعت ان کا ہے کوئی وقت یا گھڑی، وقت کے تھوڑے حصے کو بھی ساعت ان کہتے ہیں، ساعت من النہار، دن کا کوئی تھوڑا سا حصہ. پھر اسی سے یہ ساعت 24 حصوں میں تقسیم کیا اور ایک کا نام گھنٹہ رکھا، یہ تو اور بات ہے، ورنہ ساعت کے معنی، کوئی ضروری نہیں کہ وہ 60 منٹ کا گھنٹہ ہو، 2 منٹ بھی ساعت ہے، بہت تھوڑا وقت، اس کو ساعت ان کہتے ہیں. اس کا کوئی یونٹ مقرر نہیں ہے کہ 2 منٹ ہو یا 60 منٹ ہو یا 5 گھنٹے ہو، لیکن معلوم ہوتا ہے، جیسے عام پنجابی میں کہتے ہیں پل بھر، پل بھر کہتے ہیں نا، پل اس طرح سے. تو ساعت کے معنی تھوڑا سا وقت، کوئی بالکل شارٹ ڈیوریشن آف ٹائم، اس کو ساعت کہتے ہیں. پھر اب تو گھڑی کو بھی ساعت ان کہتے ہیں. اس میں جب لگا گھڑی، اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندی اردو میں گھڑی بالکل ٹائم کے معمولی حصے کو کہتے ہیں، گھڑی بھر کی بات ہے، یعنی تھوڑا سا وقت باقی رہتا ہے، ان معنوں میں گھڑی کا لفظ. اور عجیب بات ہے کہ وہ ساعت کے لیے بھی وہی عربی لفظ ہے، اور پھر واچ کے لیے بھی عربی میں بھی وہی ساعت، اور ہندی میں بھی وہی گھڑی کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں. تو گھڑی اصل تھا تھوڑے سے وقت کا تھوڑا سا حصہ. تو وہ پوچھتے ہیں اس گھڑی کے بارے میں. الف لام جب لگا تو یہ معرفہ ہے، کوئی خاص گھڑی ہے جس کی بات ہو رہی ہے. یہ معود ذہنی ہے، یہ لام جنس نہیں ہے کہ تمام ساعات کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہ نہیں ہے، وہ خاص گھڑی. پوچھتے ہیں تو اسے اس خاص گھڑی اور ٹائم کے بارے میں. یہ وہ خاص گھڑی قرآن کریم نے اس طرح بیان کیا کہ ایک وقت آئے گا جب دنیا تباہ ہوگی اور پھر اس کے بعد دوبارہ انسان زندہ ہوں گے. تو وہ جو تباہی کی پہلی گھڑی ہے اس کو ساعت کہا گیا ہے, جب تباہ ہوگی دنیا, دوبارہ جب گھڑی کھڑے ہوں گے تو پھر اس کو قیامت کہا گیا ہے. قیامت وہ ہے جب مردے دوبارہ زندہ ہوں گے. اور الساعہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے وہ وقت جب کہ پوری ڈسٹرکشن ہوگی. تو وہ تو اسے پوچھتے ہیں اس گھڑی کے بارے میں, ایان مرساہا, کب ہوگا اس کا لگنا. پہلی بات ہے لفظ ایان, یہ اینا ہی کے معنوں میں آتا ہے. اینا میں نے کب, ایان میں نے کب, اس میں استفہام ہے. فرق دونوں میں یہ ہے کہ ایان کسی بڑی اہم بات کے بارے میں کب کے مفہوم میں آتا ہے, چھوٹی باتوں کے بارے میں نہیں. یعنی یوں نہیں کہتے کہ آپ گھر کب جائیں گے اور کہیں ایان, کسی اہم بات کے بارے میں ایان ہو سکتا ہے. جنگ کی آپ بات کر رہے ہو کہ کب ہوگی تو پھر وہ ایان چلے گا لفظ. فرق ان میں یہ, ورنہ معنی وین کا ہی ہے ایان. دوسرا لفظ ہے مرسا, ریسین واو مادہ سے رسا یارسو کے معنی ہے گڑ جانا, جم جانا, پکا ہو جانا کسی جگہ پر, پاؤں جم جانا کسی کے. اس سے یہ باب افعال میں آتا ہے, ارسا یورسی ارسا ان, کسی کو گاڑ دینا, جما دینا. اور اسی سے جہاز کا لنگر ڈالنے کے لیے بھی یہی لفظ ہوتا ہے, ارسا یورسی ارسا ان, جہاز کا لنگر ڈالا. اس میں جو وزن ہوتا ہے اس کو ٹھکانہ دینے کے لیے وہ نیچے پھینک دیا پانی میں, اس سے وہ قابو رہتا ہے. تو مرسا اس ارسا یورسی سے کیا بنا یہ, ہاں کیا ہے, مشتق نہیں نظر آ رہا, اس میں مشتق کون سا ہے, اسم فاعل ہے مفعول ہے, کیا نظر نہیں آ رہا مفعول. اگر دیکھیے ارسا یورسی تو مرسن ہوتا اسم فاعل, اور مرسیون وہی مرسیون مرسا ہوگا, اس مفعول ہے جس کو پکا کر دیا گیا. اور پھر اس میں مفعول ہی ظرف کے معنی دیتا ہے, پکا کرنے کا یا لنگر ڈالنے کا وقت, یہاں ظرف کے طور پر ہی استعمال ہوا, اس میں مفعول کے طور پر نہیں استعمال ہوا. تمام مزید فی میں اس میں مفعول کا صیغہ ہی ظرف کا کام دیتا ہے, اور وہی مصدر میمی بھی ہوتا ہے. آپ چاہیں تو مصدر میمی سے ترجمہ کر لیں, یعنی جو ارسا کا ترجمہ ہے وہی مرسا کا ہو سکتا ہے مصدر میمی ہونے کے اعتبار سے. کب ہوگا اس کا گاڑا جانا, پکا کیا جانا, کب ہوگی اس کے پکا کرنے کی جگہ یا وقت. ان معنوں میں گویا کہ اس کو کہ وہ واقعہ ہوگی, ایکچولی کب ہوگی, جیسے جہاز کے کھڑے ہونے کا ٹائم پوچھا جائے تو کب وہ واقعہ ہوگی. یہ مضمون آیا ہوا ہے کہ وہ پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ کب ہوگا اس کا لنگر ڈالنا, یعنی کب وہ ٹھیک ٹھکانے پہ آ جائے گی اور ظاہر ہوگی. کہ اب دیکھیے ترجموں کو, کب تو یانا کا ترجمہ ہے, مرسا قیام مصدر سے ترجمہ کیا ہے, گویا کہ مرسا کو مصدر میمی سمجھ لیا ہے جو کہ ارسا کے معنوں میں ہوگا, جس کا معنی ہے پکا کرنا کسی جگہ, اس کو محکم کر دینا کہ ادھر ادھر ہلے گا. انہوں نے مصدر میمی سے ترجمہ کیا ہے. کب آ کر ٹھہرے گی, یہ بالکل ہی اردو میں سمجھایا ہے, مرسا کا یہاں کوئی فعل نہیں ہے, متا ترسو نہیں کہا, ورنہ وہ تو جار فعل مجرد سے ہونا چاہیے تھا. متا ترسو اسا حاضر سا, کہ کب ٹھہرنا, ٹھہرنا کے معنی جہاز کے ٹھہرنے کے لیے ہوتا ہے نا, تو ارسا یورسی کے معنی جہاز کو ٹھہرانا ہے, ٹھہرنا نہیں. کب ہوگا اس کا ٹھہرانا, یہ ترجمہ ہے, ٹھہرنا نہیں. لیکن سمجھانے کے لیے کیا ہے, کہا ہوگا کب ہوگا اس کا, کب آ کر ٹھہرے گی. یہ سارا فعل سے ترجمہ مرسا سے کیا, یہ اردو سمجھانے کے لیے صاف ظاہر ہے کہ اصل لفظوں سے بہت دور ہے. کب ہوگا اس کا ٹھہرایا جانا, یا لفظی ترجمہ زیادہ زیادہ یہ بنتا ہے, کب ہوگا اس کا ٹھہرایا جانا, کب ہوگا اس کے ٹھہرانے کا وقت, ایک جگہ پکا کھڑے کرنے کا وقت. اور کیا ترجمہ جی, واقع ہوگی، یہ سیدھا ترجمہ ہے ایان مرساہ، یہی کیا ہے قیام، کب واقع ہوگی، یعنی تشبیہ دی ہے اس کو جہاز سے کہ جو چل رہا ہے اور ایک جگہ اس نے پھر کھڑے ہونا ہے، وہ کہاں ہوگا وہ اس کا کھڑے ہونا، اصل وقت تو وہ ہے کہ وہاں تشبیہ انداز میں بات کی ہے کہ ایک سمندر میں چیز جا رہی ہے، پتہ نہیں کہاں کھڑے ہونا، کب کھڑے ہونا، تو اس کا وقت جو ہے کھڑے ہونے کا، اس سے تشبیہ اس کو قیامت کو دی ہے، کب ہوگا اس کا لنگر ڈالنا، بلکہ صحیح ترجمہ تو کریں لنگر ڈالنا، کسی جگہ جیسے اردو میں کہتے ہیں ڈیرا ڈالنا، فیما انت من ذکراہا، وہ لفظی ترجمہ تو وہی ہے کہ وہ گھڑی قیامت کی جو اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کب آئے گی، وہ تو دوسری جگہ متا حاصل واد ان کنتم صادقین اور اس طرح کی صورت میں پوچھا گیا ہے، یہاں وہ جس طرح آیتیں چل رہی ہیں ماوا اور اس طرح سے مرسا، فاصلے کا خیال رکھ کے مضمون کا اس انداز میں بات کی گئی ہے کہ وہ پیٹرن جو عبارت کا ہے وہ بھی برقرار رہا ہے، فی ما انت من ذکرہا، فی ما، یہ فی ما ہے، کس چیز میں، فی ما کس چیز میں یا کس چیز کے بارے میں، انت تو، فی ما انت، کس چیز کے بارے میں یا کس چیز کے لیے تو ہے، من ذکرہا اس کی یاد سے، ذکرہ میں نے یاد بھی ہوتا ہے، تو اس ہا کی ضمیر ساتھ کے لیے ہے، اس کی یاد میں سے تو کس چیز میں ہے، یہ لفظی ترجمہ بنتا ہے، اس کی یاد میں سے تو کس چیز میں ہے، اور مراد بنتا ہے کہ تجھے اس کی یاد سے کیا واسطہ کہ اس کا وقت کب آئے گا، فی ما انت، تو کس چیز میں ہے، یعنی تیرا اس سے کوئی واسطہ نہیں، تجھ کو اس سے کیا، اس کی یاد سے، یہ ایک ترجمہ بنتا ہے. اب ذرا میں، دوسروں نے بعض نے یوں بھی ترجمہ کیا ہے کہ فیما کے بعد ایک معذوف معنی ہے، فیما هذا سوال، یہ سوال کیا ہے، کس چیز کے بارے میں ہے، یعنی فضول ہے، انت من ذکرہا، تو خود اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اگر فیما کو یوں پڑھ لیا جائے، کیا ہے بعض نے، اور انت تو خود، من ذکرہا اس قیامت کی نشانی، ذکرہ اس کی یادوں میں سے ایک یاد ہے، نشانیوں میں سے نشانی ہے، ذکرہ بہ معنی یوں علامت کر لیا جاتا ہے، تیرا آنا ہی اس کے آنے کے پکا ثبوت ہے، وہ چونکہ حدیث میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میرے بعد اور قیامت کے درمیان تھوڑا سا وقفہ ہے، آپ نے تو بہت تھوڑا انگلی سے سمجھایا تھا، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کے گز بڑے لمبے ہوتے ہیں نا، ہم تو نہیں سمجھ سکتے دنیا کب سے شروع ہوئی اور اس کو ممکن ہے آخر کی، وہی مثال ہو، آپ نے جو وہ مثال دی کہیں آپ تقریر فرما رہے تھے اور عصر کا بھی وقت قضا ہونے لگا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ دنیا کا جتنا حصہ مجھ سے پہلے گزر گیا اور جو میرے بعد آئے گا، یوں سمجھ لو کہ جتنا آج کا دن گزر چکا اور جتنا باقی رہتا ہے، تو یہ تو کچھ کہا نہیں جا سکتا، کیسے ہوگا، انسانی تاریخ میں تو وہ شاید ورلڈ ہسٹری لکھی ہے اس نے، ایک انگریزی میں ہے، پتہ نہیں پرانی ہسٹری میں سے مشہور ہے، کارلائل کی ہے یا کس کی ہے، اس میں اس نے لکھا ہے کہ جب سے انسان کرہ ارض پہ نمودار ہوا ہے اور اس کی جو ہسٹری ریکارڈڈ ہے، اس نے تشبیہ اس طرح سے دی ہے کہ گویا کہ یہ تاریخ اب جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، یہ کوئی 10:30 بجے سے شروع ہوتی ہے، پہلا وقت تو پہلے گزر چکا ہے جو کہ ان ریکارڈڈ ہے، 12 بجنے سے پہلے یہ 1.5 گھنٹے کی بات ہو رہی ہے ساری، تو سمجھانے کا ایک انداز ہوتا ہے، تو اس لیے یہ ترجمہ بھی بعض نے، مفسرین نے کیا ہے، ترجمہ شاید کسی نے نہ کیا ہو، فیما کس چیز کے بارے میں یہ پوچھتے ہیں، یہ تو فضول سا سوال ہے، فیما انت من ذکرہا، تو خود اس کی نشانی ہے، اس قیامت کے یاد کی ایک چیز ہے، اور اگر اکٹھا بنا ہے فیما انت، کس چیز کے بارے میں تو ہے اس کی یاد میں، یعنی تجھ کو اس سے کیا کہ وہ کب آئے گی، پھر وہ فیما انت، تجھے اس سے کیا کام، جیسے وہ کہا تھا نا حل لکا، کیا تجھے رغبت ہے، تو یہ محاورے کی بات ہے، فیما انت، تجھے اس سے کیا، جی کیا تمہیں اس سے کیا، سروکار، فیما انت، اس کے ذکر سے, اس کے ذکر سے, یعنی ذکر سے مراد یا اس کی یاد نہیں بلکہ وہ جو آنے کی بات ٹائم کے کر رہے ہیں. ہاں دیکھیے, تمہارا کیا کام تو یہاں فی ما انت تک ترجمہ بن سکتا تھا کہ اس کا وقت بتاؤ, یہ اردو سمجھانے کے لیے کر دیا. من ذکراہا کا یہ ترجمہ نہیں ہے, ترجمہ تو من ذکراہا کا ہوگا اس قیامت کی یاد سے تجھے کیا, جو یہ جس انداز میں یاد کر رہے ہیں اس سے تجھے, یہ تیرا کام نہیں ہے نہ اس یہ تیرے فرائض میں سے ہے. انہوں نے کیا کیا, تم کو کیا کام. دیکھیے یہ سارا ترجمہ فیما انت کا تو سب ایک جیسا کر رہے ہیں, تجھ کو کیا پڑی, تجھ کو کیا کام, تیرا کیا واسطہ, یہ تو ہے محاورہ فیما انت, فیما ہوا اس طرح کہہ سکتے ہیں. من ذکرہ کیا کیا ہے, کب ہوگی, یہ صرف مفہوم سمجھانے کے لیے. ذکرہ کا ترجمہ یہ تو نہیں ہے کہ کب ہوگی, لفظی ترجمہ تو اس کی یاد سے, یعنی اس کے ٹائم آنے والے کو یاد رکھنے سے, تو یہ آپ کا کام نہیں ہے. میرے خیال میں وہ ترجمہ کسی نے نہیں کیا, بعض نے, یہ جو ہے نا اعراب والے, انہوں نے بعض نے کیا کہ فیما, فیما کے بعد ایک سوال حذف ہے, فیما حاضہ سوال عبارت حذف ہے. یہ سوال کس چیز کے لیے, انت من ذکرہ, تو خود اس کی یاد میں سے ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں. بہرحال گنجائش نکلتی ہے کیونکہ معذوفات تو گرامر والے مان لیتے ہیں نا, ورنہ یہ ٹھیک ہے فیما انت, تجھے کیا پڑی ہے, یہاں تک تو بامحاورہ ترجمہ ہے نا, فیما انت, تجھے کیا ضرورت ہے, تو کیوں اس کے پیچھے لگا ہے, انت من ذکرہ, اس کی ذکرہ کے بارے میں, اس کی یاد کے بارے میں تو کیوں پیچھے اس کے پڑے. الا رب کا منتہا, تیرے رب کی طرف ہی ہے اس کا انجام. منتہا کو دیکھیے, یہ کون سا سیکھا ہے بتا سکتے ہیں, اسم مفعول, انتہا ینتہی سے اسم مفعول ہے. انتہا میں نے ختم ہونا, جا کے رک جانا کسی جگہ. منتہا کے معنی پھر بنیں گے ختم ہونے کی جگہ یا وقت, کیونکہ اسم مفعول ہوگا منتہا یون, اور وہ ظرف کے معنی دے گا. انتہا تو اردو میں استعمال ہوتا ہے نا, انتہا یعنی آخر یا انجام, تو منتہا جگہ انتہا کی, وقت انتہا کا, یا انجام کی جگہ انجام کا وقت, جہاں جا کے وہ ختم ہو جائے. منتہا ختم ہونے کی جگہ, ختم ہونے کا وقت, یہ تو ہے لفظی ترجمہ. ہاں جی, یہ بامحاورہ زیادہ کر دیا ہے, تیرے رب کی طرف ہے اس کا انجام کو پہنچنا, یا وہ جگہ جہاں وہ انجام کو پہنچے گی وہ تو تیرے رب کی طرف ہی ہے. انتہا منتہا, دیکھیے نا, منتہا انتہا ینتہی فعل لازم ہے, اس کا اسم مفعول بننا ہی نہیں چاہیے. انتہا کے معنی کسی کو روکنا نہیں ہوتا, انتہا کے معنی رک جانا یا کسی لمٹ پہ پہنچ جانا, یہ معنی انتہا کا, فعل لازم ہے. قرآن میں آتا ہے فہل انتم منتہون, کیا تم رک جانے والے ہوگے, یعنی اس سے آگے نہ بڑھنے والے ایک حد پہ آگے, تو اسی اسم فاعل تو منتہن ہوگا, تو منتہا تو اسم مفعول بن ہی نہیں سکتا اس سے, کیونکہ اس کے معنی کسی کو روکنا نہیں بلکہ اس کے معنی رک جانا, تو پھر یہ اسم مفعول کیوں لگا, صرف ظرف کے معنی پیدا کرنے کے لیے یا مصدر میمی کے پیدا کرنے کے لیے. مصدر میمی کا معنی پیدا کرنا ہو یا ظرف کا معنی پیدا کرنا ہو تو مزید فی سے اسم مفعول لاتے ہیں, چاہے وہ فعل لازم ہی ہو اور اس کو مفعول ویسے بنتا ہی نہ ہو. یہ منتہا اسی طرح کا لفظ ہے, اس میں مفعول ہے اور یہ ظرف کے معنوں میں یا مصدر میمی, مصدر میمی مانو تو پھر جو انتہا کا معنی ہے باز آ جانا, اینڈ کو پہنچ جانا, وہی معنی منتہا کا ہے, اینڈ کو پہنچ جانا, ایک آخری سرے تک پہنچ جانا, یا پھر وہ سرے پر پہنچنے کا وقت, پھر سرا اور انجام ہی اس کا ترجمہ کریں گے. تو اس طرح سے انہوں نے کیا کیا ترجمہ, انتہا قیامت کے علم کی, یہ وضاحت کے لیے کیا ہے, یعنی اس کی انتہا جہاں وہ ختم ہوتا ہے علم وہ تو رب کے پاس ہے. ہا سے مراد قیامت کے لیے ہے ضمیر, لیکن انہوں نے وضاحت کر لیا کہ اس کا علم اور کیا ہے,
اس کا علم تو اللہ پر ختم ہے,
اللہ تعالی پر ختم ہے. علم کا لفظ وضاحت کے لیے کیا ہے, اس کا علم اللہ تعالی پر ختم ہے, یعنی وہ تو ادھر وہی جانتا ہے جو جانتا ہے. اور کوئی ترجمہ, پہنچ منتہا, پہنچ انجام, جہاں تک جا کے کوئی چیز ختم. انتہا کا حوالہ, بہرحال لفظی ترجمہ تیرے رب کی طرف ہے اس کا اپنے انجام کو آخر تک پہنچ جانا, تو وہ اس کا علم مراد لے لے یا جو کچھ. انتہا کے معنی ہوتے ہیں آخری حد کسی چیز کی, تو اس کی آخری حد یعنی اس کے علم کی وہ تیرے رب کی طرف ہے, یعنی تیرے رب کے پاس ہی ہے اس کا علم. وہ تو سیدھا ترجمہ تو ہوا نا, انما انت منذر من یخشاہا. بات صرف یہ ہے کہ تو ہے ڈرانے والا, منذر قبل از وقت آگاہ کرنے والا, اور منذر و مضاف آیا ہے, منذر و من اس کو ڈرانے والا جو کہ, اس کو خبردار کرنے والا جو کہ, یخشاہا جو ڈرتا ہے اس سے یعنی قیامت سے. الساعہ, تو صرف ڈرانے والا ہے اس کو جو اس قیامت سے ڈرتا ہے, یعنی اس کے نتائج اعمال وغیرہ اپنے سے. تیرا کام تو ان کو ڈرانا ہے. منذرن, منذر مضاف ہونے کی وجہ سے تنوین اس کی اڑ گئی ہے. من مضاف الیہ ہے, اگرچہ وہ مبنی ہے, اس کی جر نہیں ویسے معلوم ہوگی. منذر من, تو ڈرانے والا ہے اس کو. کانہم, گویا کہ وہ لوگ. کانہم, کانہ حرف مشبہ بالفعل, ہم اس کا اسم منصوب ہے. یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃً او ضحاہا. کانہم حرف مشبہ بالفعل ما اسم, اور اس کی خبر ہے لم یلبسوا, وہ نہ ٹھہرے. فکرہ بنتا ہے کانہم لم یلبسوا, گویا کہ وہ نہ ٹھہرے. لبس یلبسو, ٹھہرنا, رکنا کچھ دیر کے لیے. کانہم لم یلبسوا, گویا کہ وہ ٹھہرے نہیں. اب متعلقات کا ترجمہ کرو. لم یلبسوا کے بعد اللہ ہے, نہ ٹھہرے مگر, یہ حصر کا اللہ ہے, وہ استثناء والا نہیں, نفی کے ساتھ لگے تو. ٹھہرے بس عشیۃً او ضحاہا, عشیۃ یا ضحاہا ہی ٹھہرے, اس سے زیادہ نہیں ٹھہرے. ایک تو ہوا یہ متعلق, کانہم لم یلبسوا, گویا کہ وہ نہیں ٹھہرے. الا سوائے عشیۃً, شام کو کہتے ہیں عشیۃ, عشیۃً تے کے بغیر. جتنے عشی ہیں وہ تمام وقت جس کو عشی کہتے ہیں, پھر وہ آتا ہے عشی, بالعشی واللبکار, اس طرح سے وہ پھر تے کے بغیر آتا ہے. عشی آفٹرنون کو کہتے ہیں, اور عشی تن جب آپ کہتے ہیں تو کسی ایک آفٹرنون کی بات ہوگی. پھر تے وحدت کی لگی ہے. الا عشی تن, عین شین یہ ہی اس کا مادہ ہے, اندھیرا ہونا, رات کو نظر نہ آنا وغیرہ, اس کے فیل کے معنی ہوتے ہیں. نہ ٹھہرے مگر ایک شام. او دحاہا, یا اس شام کی صبح. یہ بھی قابل غور ہے. دحاہا, دحا میں نے ہوتا ہے سورج نکلنے کے بعد تھوڑا سا جو وقت ہوتا ہے اسے دحا کہتے ہیں, جبکہ ابھی دھوپ بہت شدید نہیں ہوتی. تو یہ دحاہا اس شام کی صبح, یہ نسبت اس لیے آئی ہے کہ گویا کہ ایک ہی دن کا کوئی حصہ, چاہے پہلا یا پچھلا, وہ مراد ہے. پورا دن بھی نہیں. یہی مضمون قرآن کریم میں دوسری جگہ آیا, الا ساعتم من النہار, مگر یہ کہ دن کی کوئی گھڑی. وہ دن کی کوئی گھڑی کہنے کے بجائے بس جی یا صبح تھی یا شام تھی, تو گویا کہ شام کا ذکر کر کے اسی شام کی صبح, کہ شام تو اینڈ ہے نا, آگے نہیں, اسی کی صبح کی یا بات ہے یا اسی شام کی بات ہے. اتنا ہی ٹھہرے, گویا کہ دن بھر نہیں, یا صبح کا وقت تھا اس کا یا عشیہ. تو عشیہ کی طرف دعا کو کیا کہ اسی ایک دن کی جو مارننگ گزر چکی ہے, یا تو وہ یا پھر اینڈ زیادہ زیادہ عشیۃً, شام کا کچھ وقت رہے درمیان میں. فکر آتا ہے یوم یرونہا, جس دن کہ وہ اس کو دیکھیں گے. ہا کی ضمیر ساعت کے لیے ہے. یوم یرونہا, اور جس دن وہ اس کو دیکھیں گے تو حالت یہ ہوگی کہ کأنہم لم یلبسوا, وہ اگر وہ ٹھہرے ہی نہیں سوائے گھڑی بھر کے, جو یا گھڑی صبح کی تھی یا شام کی تھی, وہ اگر ایک گھڑی یا صبح دن کا گھڑی بھر کا حصہ یا شام کا گھڑی بھر کا حصہ وہی ٹھہرے تھے. تو جب چیز کوئی واقعہ ہوتی ہے تو وہ تو پھر یوں معلوم ہوتا ہے کہ آنن فانن ہو گئی. تو قیامت یوں ہوگی کہ انہیں معلوم ہوگا یہ تو کوئی ہزاروں برسوں کی بات نہیں, یہ تو صبح یا شام کی بات تھی. ہم جو رہے دنیا میں, چاہے 50 سال رہے یا 60 سال, وہ تو معلوم ہوگا بس گھڑی بھر ہی رہے تھے. یہ قیامت کے یعنی وہ ہزاروں سال بھی رہے, وہ جیسے دوسری جگہ قرآن کریم میں آتا ہے, تو جب آئے گی تو یہی معلوم ہوگا کہ وہ اب جس آدمی نے 50-60 سال عمر گزاری ہے وہ سارا وقت اسے یوں معلوم ہوتا ہے کہ ایک منٹ میں گزر گیا ہے, گزرا ہوا وقت تو یہی معلوم ہوتا ہے. تو یہ اس لیے کہا کہ وہ منتظر تھے, اور گویا کہ وہ کہتے تھے خدا جانے کب ہوگی, اور ہے بھی خاصا لمبا کام, اللہ میں نے ابھی تک تو وہ ٹالتا ہی چلا آتا ہے, لیکن وہ سمجھتے تھے کہ بہرحال. عجیب بات ہے کہ یہ دنیا کے فنا ہونے کے بارے میں یہ جو قرآن مجید کی اس قسم کی آیتیں ہیں نا, تو یہ دو باتیں عجیب لگتی تھی. کافر کہتے تھے دنیا مٹ ہی نہیں سکتی, یہ ہے ہی غلط بات کہ یہ مٹ جائے گی, تو اور انبیاء کہتے تھے نہیں ایک دن اس نے مٹنا ہے. اب عجیب بات یہ ہے کہ اب اس کا ساری کا مٹنا, یہ جب سے ایٹم شیٹم بنے ہیں تو بالکل اب تو وہ پاسیبل نہیں, پروبیبل ہو گیا بلکہ کہ یہ اب تو کسی وقت بھی تباہی ہو سکتی تھی. خیر انہوں نے ابھی سنبھال لیا اپنے آپ کو کہ بھائی نہ ہم رہیں گے نہ تم رہیں گے, وہ سٹار وار سے پہلے ہی سنبھل گئے ہیں. لیکن دوسری بات اب ایک اور تو ثابت ہو چکی ہے, چاہے ہزاروں لاکھوں سال ہی کیوں نہ رہتے ہو, نہ کوئی ایٹم چلے نہ کوئی ہائیڈروجن چلے, اور دنیا کے انسان بندے کے پتر بن کے رہنے ہی شروع کر دے سب کچھ, دنیا تو پھر بھی ایک دن مٹے گی. اب یہ حقیقت ہے کہ نظام شمسی میں سورج بلکہ اس کا نظام شمسی یہ سارے جا رہے ہیں, ان کی اپنی عمر ہے. جس طرح سے شیر کہتے ہیں 28 سال کی عمر میں بوڑھا ہو کے مر جاتا ہے, آدمی کی طبیعی عمر 100 سال ہے. ہر چیز کی ایک اللہ میاں نے عمر رکھی ہے, کسی کی 500 سال, کسی کی 5 سال, کسی کی 10 سال. تو اس نظام شمسی کی بھی ایک عمر ہے, وہ اپنے وقت پہ جا کے مر جائے گا. سورج بھی ختم, زمین بھی ختم, سب کچھ. چاہے ملین ایئرز رہتے ہو لیکن مٹنا لازمی ہے. تو اللہ کے وسیع علم میں تو ملین ایئر کوئی چیز ہی نہیں ہے, اس لحاظ سے بھی وہ تباہ تو ہوگی دنیا. اب یہ دو باتیں تو نئی سائنس نے جو کچھ معلوم کیا اس سے ایک ایمان میں اضافہ ہوتا ہے کہ دنیا کی واقعی ایک عمر ہے اور وہ اپنے اس انجام کی طرف جا رہی ہے. کل یجری الى اجل مسمی, ہر چیز جا رہی ہے اپنی ایک میعاد کی طرف, سورج ہو یا چاند ہو یا ستارے ہو. اگلی سورت کا نام ہے عبس, مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولى ان جاءه الاعمى. عبس یعبس کے معنی ہوتے ہیں برا منہ بنانا, منہ سے جیسے غصہ ظاہر ہو, منہ کو سکیڑنا کہیں. بہرحال اس میں تکبر اور غصے کا اظہار جو چہرے پہ کیا جائے اس کے لیے لفظ عبس آتا ہے, اور اسی سے عباس اور شاید عبوس بھی شیر کو کہتے ہیں. بنیادی طور پر عباس کے معنی شیر ہے کہ اس کے چہرہ بھی بڑا بھیانک ہوتا ہے. اور قرآن کریم میں آیا ہے یومن عبوسن کم تریرا, وہ دن کہ وہ انسان کے چہرے کو ایسے بنا دے گا جیسے منہ مکے کی طرح ہو. تو عبس کے معنی ہے منہ, منہ سکیڑنا کیا ترجمہ, تیوری چڑھانا, ٹھیک ہے. ایک بات یہ بھی ہے منہ کو یوں بل ماتھے پر لانا. عربی میں اس کے لیے دوسرا لفظ قطبا ہے. قطبا وجہہ, اس نے اپنے چہرے پر تیوری ڈالی, ایسے شکن ڈالے جو غصے کے. ہاں ترش رو, ترش رو نہیں ہوتا لفظ, رو میں ہوتا ہے چہرہ. ترش رو کھٹا چہرہ لفظی ترجمہ ہے, اور اس سے مراد ہے یعنی وہی تیوری چڑھانا, بل لانا, شکن ڈالنا منہ پر, گویا کہ ناپسندیدگی کا اظہار چہرے پہ جو اتنا غصے اور تکبر کا بھی نہیں, ناپسندیدگی کا جو اظہار چہرے کے ذریعے سے ہو تو کچھ نہ کچھ شکن پڑتے ہیں, یا اسے تیوری چڑھانا کہتے ہیں. وہ ہے عبسا کمینا, اس نے تیوری چڑھائی, اس نے ماتھے پر شکن ڈالے, اس نے چہرے میں یہ صورت پیدا کی کیفیت. اچھا وتولا, عبسا وتولا اور منہ پھیر لیا, تولا یا تولا کے تین معنی ہم پڑھ چکے ہیں, منہ پھیرنا بھی یا پیٹ پھیرنا, محبت کرنا بھی اور حکومت کا انتظام سنبھالنا بھی. بلکہ اسی معنی میں متولی کا لفظ ہمارے ہاں خانقاہوں وغیرہ کے منتظمین کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہاں تولا محبت کی نہیں, منہ پھیرا یہی معنی ہے, تیوڑی چڑھائی اور منہ پھیر لیا, یعنی کسی نے کسی آدمی سے, کس نے چڑھائی کس سے منہ پھیرا یہ یہاں نہیں بیان ہوا. ہاں آگے ایک اور بات بیان ہوئی ہے, ان کہ, اور یہاں ترجمہ ہے اس وجہ سے کہ, ان جاہو کہ اس کے پاس آیا, الاما اندھا, ال لگا ہے, ایک اندھا نہیں ترجمہ کریں گے, وہ اندھا یعنی گویا کہ معرفہ ہے, ذہن میں ہے کس اندھے کی بات ہو رہی ہے. ان جاہو الاما, اس نے تیوڑی چڑھائی اور منہ دوسری طرف کر لیا, کہ آیا اس کے پاس ایک اندھا, یعنی مطلب یہ ہوا کہ اندھے کے آنے کی بنا پر یہ کیا اور اس اندھے کے آنے کو ناپسند کیا. اب ذرا ترجمہ کر لیں, بے رخی برتی, اچھا بے رخی برتی, ویسے اس ان لفظوں کے ترجمے میں اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے تو بعض نے بڑی احتیاط کی ہے کہ ایسا لفظ نہ لائیں ترجمے میں جو نبی کی شان کے خلاف بنتا ہو. بے رخی کی کئی سے لیے شریف مرتضیٰ نے انکار کیا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیوڑی چڑھائیں, اس عظیم ہستی کی یہ ذات کے خلاف تھا. انہوں نے پھر اس واقعہ کو ایک اور طرح بیان کیا. بہرحال ایک چیز یہ ہے, پہلے ہم ترجمے کو دیکھ لیں. دیکھیے یہ ترجمہ ہے, یہ ہے صحیح ترجمہ. اس چیز میرے خیال میں احمد یار ہوتا نا, وہ احمد رضا سامنے, اس نے بھی کچھ ایسا ترجمہ کیا ہوگا. نہیں یہ بہت اچھا ترجمہ کیا ہے, توجہ نہ فرمائی. دیکھیے نا لفظ تو وہی ہوتا ہے لیکن بے رخی کی بڑا کچھ گستاخانہ سا لفظ معلوم ہوتا ہے. مدودی صاحب میں وہابیت تھی نہیں اتنی کہ وہ گستاخی تو صحابہ کے خلاف کر گئے ہیں, تو وہ تو یہ ایک دونوں لوگوں نے تو, بلکہ انہوں نے تو قصہ ہی اور بنا دیا بعض نے تو اسی لیے. لیکن یہ کہ اگر آپ کے بارے میں ہے تو پھر یہی ہے کہ دوسری طرف توجہ فرما لی, اس کی طرف توجہ نہیں کی, یہ ترجمہ تو ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہ بے رخی اختیار کرنے میں وہ بات اردو والی بنا لی, مولوی نذیر احمد سے لیا ہوگا یا کہیں
تو,
ہاں نظر التفات نے کی, یہ ترجمہ جو ہے نا اور توجہ نہ فرمائی, بہت اچھا ترجمہ کیا ہے. ایسے مقامات پر میں ایک لحاظ سے احمد رضا کی یہ قابل تعریف بات سمجھتا ہوں کہ وہ اگرچہ بدعات اور دوسری چیزیں اور عقیدے خراب بھی کر جاتا ہے بیان, لیکن وہ دیوانہ بکار خیش ہوشیار, ایک بات اس کی ہے, نیتوں کو تو اللہ بہتر جانتا ہے, کہ جہاں ترجمے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی حرف بھی آتا تو وہ ترجمہ ہی بدل دیتا ہے, کچھ ایسے الفاظ لاتا ہے کہ تعریف کا پہلو ہی نکلے. بہرحال اپروچ ہے, تو معنی تو وہی ہے کہ چہرے پر شکن ڈالے اور منہ موڑ لیا دوسری طرف, یعنی اس کی طرف توجہ نہ کی. ان جاہ الاما کہ آیا اس کے پاس اندھا, یہ آگے سارا قصہ ہے اور یہ واقعہ ہے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کا, جو ہماری تفسیروں میں لکھا ہے کہ یہ ایک صحابی تھے اور یہ حضرت خدیجہ کے رشتہ دار بھی تھے قریب کے, میرے خیال میں کزن یا اس طرح کا کوئی رشتہ تھا. ہاں تو یہ نہیں ہے کہ وہ غریب آدمی تھے اس لیے ان سے بے رخی کی تھی. آدمی تو وہ قریش کے اچھے اونچے قبیلے میں سے تھے, لیکن وہ ایک اور وجہ سے, جیسے بیان کیا جاتا ہے کہ حضور کوئی کافروں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اگر یہ کوئی ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی بڑا آدمی ذرا ہو جائے مسلمان تو تقویت پہنچے گی, تو وہ آئے اور انہوں نے کوئی سوال جواب شروع کر دیا, اور شاید نابینا ہونے کی وجہ سے وہ دیکھ ہی نہ سکے کہ بات کیا ہے, وہ اپنی بات کرتے رہے, تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزری یہ بات, اور شاید توجہ نہ فرمائی, اس کی پھر بات کا جواب نہ دیا اور ان کافروں کی بات کا جواب دیتے رہے, اس پہ یہ آیت نازل ہوئی تھی. تو یہ ان آیتوں میں سے ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عتاب ہوا ہے. میرے خیال میں 14 یا 11 مقامات ہیں قرآن کریم میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ ایک جھڑک کے مفہوم میں مخاطب کیا گیا ہے کہ یہ کیوں کیا, ایسا کیوں ہوا, یا یہ برا کام کیا. نبی کی بلند شان کے مطابق وہ چیز بھی قابل گرفت تھی جو عام بڑے سے بڑے مومن کے لیے بھی کچھ بھی نہیں ہے, لیکن جتنی شان اونچی ہو اتنا پھر وہ چیز بھی ہوتی ہے کہ معمولی چیز بھی اس کے لحاظ سے تو بہت بڑا گناہ بنتی ہے. وزیر اعظم صاحب کوئی حرکت کریں اور ایک غریب مزدور کرے, دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. اس طرح سے وہ رسول اللہ, بلکہ یہ آیتیں اور جو اور بھی ہیں وہ اس بات کا بھی ثبوت بنتی ہیں کہ قرآن محمد کی تصنیف نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ ہوتا تو اپنی مذمت والی باتیں تو اس طرح سے نہ لاتے, بلکہ یہ وہ آیت ہے کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ویسے عبداللہ ابن ام مکتوم کی عزت کرتے تھے پھر بعد میں, اور ویسے پہلے بھی عزت تھی, وہ تو ایک سرسری واقعہ ہوا. مدینہ میں ان کو 2 یا 3 دفعہ قائم مقام بنایا آپ نے, یعنی آپ کسی جنگ پہ تشریف لے گئے اور ان کو ایکٹنگ ایک طرح کا جو ہے نا مدینہ کا ایڈمنسٹریٹر بنایا, اور اکثر جب یہ ملتے تھے تو ان سے پوچھتے تھے کوئی ضرورت کوئی حاجت, اور بلکہ آپ اکثر فرماتے تھے مرحبم بمن عاتبنی بہی ربی, ویلکم کرتا ہوں, خوش آمدید کہتا ہوں. مرحبن عربی میں کہتے ہیں نا, کوئی سامنے آئے تو کہتے ہیں مرحبم بکا, تو کہتے تھے حضور فرماتے تھے مرحبا اس کو جس کے بارے میں میرے رب نے مجھے جھڑکا. تو اس لحاظ سے یہ واقعہ تو شاید ہوئی ہے کہ وہ آئے اور آپ نے توجہ نہ دی اور اس پہ یہ آیتیں آئیں, اور آگے جیسے کہ آیتیں آئیں گی یہاں, جیسے کلا تذکرہ تک 6 آیت تک آتا ہے 11 تک, کہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی, یا کسی اور صحابی سے, بہرحال کیونکہ مکے کے ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے یہ, کیونکہ جن شخص جو مجلس میں بیٹھے تھے وہ ان میں سے کئی جنگ بدر میں مارے گئے تھے, تو معلوم ہوتا ہے خاص پہلے کی بات ہے. تو کہتے ہیں کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ فک ہوا جاتا تھا, اور پھر حتیٰ کہ کلا انہا تذکرہ پہ جب بات آئی تو آپ کو کچھ معلوم ہوا کہ ریلیف جیسے ہو گئی ہو. تو یہ عبداللہ ابن ام مکتوم کے آنے اور اس کی طرف توجہ نہ فرمانے, دوسری طرف مشغول رہنے کی بنا پر یہ بات ہوئی تھی, اور یہ چاہے جس وجہ سے بھی تھی وہ نتیجے جو بھی نکالے وہ تو اپنی جگہ سے, کوئی کہے گا جی غریب کو چھوڑ کر امیر کی طرف توجہ فرمائی, کسی نے کہا کہ وہ جو جس کے دل میں نیکی اور تڑپ اور طلب ہے حق کی اس کو چھوڑ کے اس پہ وقت ضائع کیا جس نے حق کی طرف آنا ہی نہیں تھا اس لالچ میں کہ شاید یہ میری پارٹی میں آ جائے تو مجھے تقویت حاصل ہوگی. مختلف پہلوؤں سے, پارٹی کو تقویت پہنچانے کے نقطہ نظر سے, امیر غریب کے نقطہ نظر سے, مختلف پہلوؤں سے پھر مفسرین نے بحث کی ہے. بہرحال واقعہ ایک تو یہ ہے, اور بعض نے اس کا انکار ہی کیا, کہتے ہیں کہ وہ بنو امیہ کا آدمی تھا اور اس نے ناک چڑھائی تھی کہ یہ اندھا کہاں سے آ گیا ہے, ایک روایت یوں بھی کر دی ہے انہوں نے, اور وہ کہتے ہیں عبس وتو اللہ یہ حضور کے بارے میں ہے ہی نہیں, وہ تو اس شخص نے یہ کیا تھا اور اس کی برائی بیان ہوئی ہے. لیکن اکثر ہماری تفسیریں جو ہیں وہ یہی کہتی ہیں کہ حضور کے اس میں توجہ ہی کی وجہ سے ہی یہ آیتیں نازل ہوئی. ہاں جی, کس کا؟ نہیں نہیں, انہوں نے ترجمہ بہت اچھا کیا ہے, توجہ نہ فرمائی.
قصہ
وہی میں بیان کر رہا ہوں نا، شریف مرتضیٰ ہوئے عباسی دور کے ایک بڑے مشہور رائٹر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے ہی نہیں، ہو سکتا کہ حضور عباسا حضور کی صفت ہی نہیں ہو سکتی کہ آپ نے کبھی تیوری چڑھائی ہو یا کبھی، یہ تو عام انسان کی بھی نہیں ہو سکتی جو خوش خلق ہو، رسول کی کہاں ہو سکتی ہے؟ تو عباسا کا انکار ہی انہوں نے کر دیا، اور انہوں نے کہا یہ کوئی بنو امیہ کا آدمی وہاں بیٹھا تھا اور اس نے ناک چڑھائی تھی اور اس کا ذکر ہے. بہرحال اب ہم وہاں تو موجود نہیں تھے، ایک روایت انہوں نے یہ بھی کر دی. اور اگر حضور کا ہے کہ ماتھے پہ شکن پڑا ہو کہ یہ کیا ان کی بات بھی نہیں سننے دیتا، نہ ان کو سنانے دے رہا، وہ بےچارے نابینا تھے، وہ اپنے ہی سوال کیے جا رہے تھے، انہیں نہیں پتا تھا کیا بات ہو رہی ہے، کون بیٹھے. تو اس لیے اگر حضور کے بارے میں بھی یہ ہو تو پھر کتابوں والے لکھتے ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ جو یہ واقعہ حضور کا بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر عمر بھر شکن نہیں پڑا کبھی. یہ ہمارے جیسا آدمی تو اتنی پابندی پھر نہیں کر سکتا. پھر نبی کا یہ تھا کہ وہ عبوس بھی جو تھا وہ بھی چھوڑ دیا بالکل، کہ کسی سے بھی اس طرح سے نہ کیا جائے. بہرحال باقی آپ کا ام مکتوم کو یہ کہہ کہ ہمیشہ مرحبا کہنا، کہ مرحبا بمن آتا بنی بہی ربی، اور پھر ان کو جانشین بنانا تین موقعوں پر، یہ ساری بات ثابت کرتی ہے کہ یہ واقعہ تھا. کیونکہ ابن عبداللہ ابن ام مکتوم، ان کی ماں کا نام ام مکتوم تھا، اسی کی نسبت سے کہلاتے تھے، والد کا نام تو کچھ اور ہے، تو ابن ام مکتوم عموماً کہلاتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان سے خاص ایک رکھتے تھے واسطہ. یوں تو تفسیروں میں بہت کچھ غلطیاں بھی کی ہے، بعض نے یہ سمجھ لیا کہ یہ شاید کوئی مدینے کا واقعہ، اور پھر کہا کہ وہ فلاں شیبہ وغیرہ تو وہاں تھے نہیں، وہ بات نہیں ہے، یہ مدنی دور کا واقعہ نہیں ہے، یہ مکی دور کا واقعہ ہے. اس کے بعد وہ جو اندھے کے آنے کی وجہ سے ایک رد عمل ہوا جس پہ تنقید ہو رہی ہے، اب مزید اس کی کچھ وضاحت آئے گی کہ اس پر توجہ دینا اس پر نہ دینا کس لحاظ سے غلط تھا. اور آپ کو تبلیغ، گویا کہ آپ کو تبلیغ کا ایک سکیم دی گئی ہے، ایک تجویز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى صدق اللہ العظیم. ابتدائی دو آیتوں کا ترجمہ ہو گیا تھا، عبسا اس نے ماتھے پر شکن ڈالے، تیوری چڑھائی، وتولى اور منہ موڑ لیا. یہ غائب کے صیغے کے ساتھ بیان ہوا ہے، کس نے منہ موڑا، کس سے موڑا، یہ کچھ اس میں بیان نہیں ہوا، وہ سب تفسیری چیزیں ہیں جو پھر ان سے ہمیں اس کا سارے پس منظر کا پتہ چلتا ہے. اور یہ کہ غائب کا صیغہ کیوں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے اگر یہ بیان ہے تو اس میں وہ آپ کے ایک عزت کا خیال رکھتے ہوئے کہ تو نے منہ موڑا اور تو نے یہ کیا، اس کہنے میں بات اور طرح ہو جاتی ہے، غائب کے صیغے میں بات کی ہے. ان جا اہل عامہ، کہ آیا اس کے پاس اندھا. جا اہو، جا فعل لازم ہے مگر اس کے ساتھ مفعول آتا ہے، جا اہو وہ اس کے پاس آیا، جیم یہ حمزہ مادہ سے یہ بنتا فعل. عامہ عین میم یہ سے افعالو ہے، اعمیو مونس امیا ہوتا ہے، اور دونوں کی جمع امیون ہوتی ہے، اندھا جو آنکھوں سے اندھا ہو. وما یدری کا، اور لفظی ترجمہ بنتا ہے یہاں و اور ما، کیا چیز، یہ ما استفہامیہ ہوگا، نافیہ نہیں ہے کہ نہیں یدری کا کرے، ما استفہامیہ ہی بنتا ہے. یدری کا لفظ جو ہے یہ ادرا یدری سے مضارع ہے، مادہ ہے دال رے یہ، درا یدری کے معنی ہوتے ہیں سمجھ لینا، کسی بات کا دماغ میں آ جانا، عقل سے اس کو سمجھ لینا، پا جانا. درا یدری درایتن، عقل کے ذریعے کسی بات کو سمجھ جانا. اس سے باب افعال لیں تو ادرا یدری کے معنی ہے کسی دوسرے کو سمجھا دینا، یعنی اس کے دماغ میں اور عقل میں کوئی بات بٹھا دینا، یہ ہوگا ادرا یدری. ادرا ان کا معنی یدری کا، اور کیا ہے جو تجھ کو سکھاتا ہے, سکھاتا تو نہیں یعنی جنواتا ہے, یا تیری عقل میں کون یہ بات لاتا ہے, یوں بنتا لفظی ترجمہ وما یدری کا, اور وہ کیا چیز ہے جو سمجھاتی ہے تجھ کو, یہ بنتا لفظی ترجمہ وما یدری کا, سمجھانا اگر سمجھ جانا ہے برا یدری کا مانا تو ادرا یدری میں نے سمجھا لینا, کون سی چیز ہے وہ, کیا ہے جو سمجھاتی ہے تجھ کو, کون ہے, یا کون تو نہیں ماں کا ترجمہ کر سکتا کیونکہ من نہیں ہے, کیا ہے جو سمجھاتا ہے تجھ کو, یا کیا ہے وہ چیز جو سمجھاتی ہے تجھ کو, یہ ہے لفظی ترجمہ. اور محاورے میں اس کا ترجمہ بنتا تجھے کیا پتا, ہاں یہ پھر آپ کو کیا خبر. وما ادرا کا بھی آیا تو بھی قریباً یہی معنی ہوتا ہے, لیکن وہ صیغہ تعجب کا بھی ہو سکتا ہے, اور وما یدری کا اسی کا مضارے ہے, اس کو صیغہ تعجب نہیں کہہ سکتے کیونکہ صیغہ تعجب مضارے میں نہیں آتا. وما یدری کا, کون سی چیز ہے جو تجھ کو سمجھاتی ہے, اور با محاورہ ترجمہ ہے تجھے کیا پتا, تو کیا سمجھے, یہی کیا ترجمہ سب نے, کیا خبر تمہیں, دیکھ لی سب نے با محاورہ ترجمہ کیا ہوگا اس کا, ہاں تم کو کیا خبر, تمہیں کیا معلوم, تمہیں کیا خبر, ایک ہی چیز ہے, کس چیز نے, یہ لفظی ترجمہ کیا ہے, کس چیز نے معلوم کروایا تجھ کو, تو ٹھیک ہے لفظی ترجمہ اپنی جگہ اچھا ہے. شاہ رفیع الدین صاحب کے ترجمے میں یہی تو خوبی ہے کہ آپ کسی لفظ کا ترجمہ معلوم کرنا چاہتے ہیں ان کا ترجمہ دیکھ لیں, پتا چلے گا کہ اردو میں اس کا کیا ترجمہ ہو سکتا ہے. جو محاورے میں بہت زیادہ جاتے ہیں وہ پھر بعض دفعہ اصل معنی گول ہو جاتے ہیں, ان کا نہیں پتا چلتا. شاہ رفیع الدین کے ترجمے میں یہ خوبی ہے اس لحاظ سے کہ وہ اصل لفظ کا صحیح ترجمہ وہ کر دیتے ہیں. تو وما یدری کا تجھے کیا خبر, لعلہ شاید کہ وہ آدمی, یہ ہو کی ضمیر غالباً عام کے لیے ہی ہے وہ جس اندھے کا ذکر ہو رہا ہے, اور یدریکا میں جو کا کی ضمیر ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی ہے. تو کیا جانے, شاید کہ وہ, لعلہ یا ہو, ہو کیا ہوگا یہاں بولو, وہ ہو کیا ہے تارک بولو, ہے کیا ہے اللہ کا, اس میں نصب کی ضمیر ہے, یزکا یہ اصل میں ہے, یتزکا, یتزکا باب تفاعل سے ہے, تزکا یتزکا پاک ہونا, پاک بننا, پاک ہو جانا, زکا یزکی پاک کرنا باب تفعیل میں, تزکا و تزکا پاک صاف ہو جانا, تزکیہ حاصل کر لینا, تو یتزکا میں وہ قاعدہ چلا ہے, وہ اختیاری قاعدہ ہے, لازمی نہیں ہے کہ وہ جو گیارہ حرف ہیں اگر وہ آ رہے ہوں تو پھر جو تے ہوتی ہے وہ بھی اسی حرف میں بدل جاتی ہے, یا زے ہے ان میں سے تو تے بھی زے میں بدل جاتی ہے, اور یوں وہ بن جاتا ہے یزکا, شاید کہ وہ پاکیزگی حاصل کرے, کیا تزکیہ حاصل کرے,
شاید کہ وہ
پاکیزگی حاصل کرے, سنور جانا وہ ایک اور طرح کے پر ترجمہ ہے, سدھرنے میں آیا, یہاں سنورنا سدھرنا ہوئی, پاکیزگی حاصل کرنا روحانی پاکیزگی مراد ہے, یہ بھی لفظی ترجمہ ہے ستھرا ہو, لیکن شاید وہ ستھرا ہو میں وہ بات نہیں ہے, یہ ترجمہ ناقص ہے کن کا ہے, احمد رضا کا ستھرا ہو, شاید کہ وہ ستھرا, یا اگر کہتے نا شاید کہ وہ ستھرا ہو جائے, شاید کہ وہ ستھرا ہو کا معنی تو یہ بنتا ہے شاید ہو سکتا ہے وہ ستھرا ہو یا گندا ہو, تو ہو جائے کا سینس ہے یہاں, ستھرا ہو جانا, ستھرا کا لفظ تو ٹھیک ہے اردو میں با محاورہ ہے, لیکن شاید کہ وہ ستھرا ہو جائے, اگر ہم کہیں شاید وہ ستھرا ہو, ہمیں شک ہے کہ وہ ستھرا ہے یا گندا ہے, اس میں یہ سینس پیدا ہو جاتی ہے نا, تو او یا غق کر, یا وہ نصیحت حاصل کر لے, دیکھیے لعلہ کی خبر ہے یا غق کا,
جملہ فعلی آیا ہے اور او کر کے پھر یذکر بھی اسی پر عطف ہے، شاید وہ پاک ہو جائے یا وہ نصیحت حاصل کر لے، دونوں فعل رفع میں ہیں، او حرف عطف آیا ہے. یہ جو یذکر ہو یہ بھی یتذکر ہے، اسی طرح سے یہاں زال کی وجہ سے تے بھی زال میں بدل گئی ہے، کیونکہ وہ 11 حرف جو ہیں ان میں زال بھی ہے، زے بھی ہے، تے سے وغیرہ آپ نے پڑھے ہیں. یا وقت کرو شاید یا وہ نصیحت حاصل کرے، فتن فاہ ذکر پھر اس کی وجہ سے نفع دے اس کو نصیحت. یہاں جو تن فاہ کی نصب آئی ہے اس کی وجہ فے کے بعد جو ہے تو معلوم ہوا کہ فے سببیہ ہے، گزارے سے پہلے فے سببیہ ہو تو نصب آتی ہے، لہذا اس فے کا ترجمہ ہے پس اس کی وجہ سے اس کی بنا پر نفع دے اس کو، تنفعہ الذکر نصیحت، ذکر میں نے نصیحت یاد، ذکر چونکہ مونس ہے اس لیے فعل مونس آیا تنفعہ، اور ذکر کی تانیث وہ پیچھے الف مقصور جو ہے وہ اس کی تانیث کی علامت ہے. انا مستغنا رہا وہ کہ جس کو پرواہ نہیں ہے، اما رہا وہ جو جہاں تک تو ہے وہ من جو کہ استغنا یستغنی غین نون یہ مادہ سے اس کے معنی ہے بے پرواہ ہونا، کسی کی پرواہ نہ رکھنا. آپ نے ابھی پچھلی صورتوں میں پڑھا تھا واستغنا اللہ، اور اللہ تو بے نیاز ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، فعل ہو کے آیا ہے استغنا اللہ، سورۃ تغابنی میں تھا واستغنا اللہ. تو اس طرح سے استغنا کے معنی ہے بے پرواہ ہونا، توجہ میں کسی کی پرواہ نہ کرنا، نفی کے ساتھ بھی ترجمہ کر لے سکتے آپ. تو رہا وہ آدمی جس نے جو بے نیاز ہو گیا، یعنی اس نے پرواہ ہی نہ کی، اب کس کی پرواہ نہ کی، وہ یہاں نصیحت سے مراد ہے کہ آپ کی بات کی اور جو اس کو دین کی طرف بلایا جا رہا اس کی اس نے پرواہ نہ کی، وہ آپ کو سمجھنے لگا. اس پر لاپرواہی کا مزاق پڑھنا اللہ کے لیے، تو وہاں آپ یوں نہیں ترجمہ کریں گے کہ اللہ نے بے پرواہی کا مظاہرہ کیا، یہاں لگ سکتا ہے. اصل میں نے تو یہی ہے کسی پر توجہ نہ دینا اور اس سے بے نیاز ہو جانا. فانت لہ تصدا، تو اس استغنا کا ترجمہ کیا کیا ہے؟ برتتا ہے، ماضی کا ترجمہ، چونکہ من شرطیہ کے طور پر آیا ہے اس لیے انہوں نے فی الحال سے ترجمہ کر لیا ہے، جو بے پرواہی برتتا ہے، اور آگے تو پھر وہ کوئی جواب میں آئے گا تو پھر، اور کوئی ترجمہ بے پرواہی کی، پرواہ نہ کی یا بے پرواہی کی، بات تو ایک ہی ہے، بنتا ہے، بنا لفظی ترجمہ ہے، بنتا ہے من شرطیہ کی وجہ سے. فانت لہ تصدا، تو اس کے لیے کیا کرے، تصدا کا کوشش کرتا ہے، تو اس پر توجہ دیتا ہے، یہ ترجمہ اس کا ہو سکتا ہے. انت تصدا لہو، اس تصدا کے بارے میں دو تین باتیں ذہن میں رہیں. اس کے مادے کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سواد دال دال سے بھی ہو سکتا ہے، سواد دال یہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور سواد دال حمزہ سے بھی ہو سکتا ہے. تینوں مادوں سے یہ ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک بات تو یہ ورب کی بناوٹ کی میں کہہ رہا ہوں، پھر معنی بھی ایک ہی ہے. اگر یہ سواد دال دال ہو تو اصل فعل تھا تصدد، باب تفاعل کا ماضی کا صیغہ، لیکن یہ ماضی کا صیغہ نہیں ہے، یہ تصدا انت کے لیے ہے. تو ساظر ہے تصدا ماضی کا صیغہ ہو تو سکتا تھا، لیکن تو تصدا، تو
تو یہ تو پھر تتصدہ ہے، تصدہ نہیں ہے، یہ اصل میں صیغہ تتفعلوا کے وزن پر ہے، مادہ جو بھی ہوگا سب میں وہی آ جائے گا. تتصدیو، دیو کا دا بن جائے گا، تتصدی کی تے آپ ایک گرا سکتے ہیں کیونکہ مضارع میں جب دو تے آئیں گر سکتی ہے، تو یہ تصدی اس ایک تے کے گرنے سے ماضی جیسا صیغہ معلوم ہوتا ہے، حالانکہ نہیں ہے ماضی، فعل مضارع ہی ہے، انت اس کا مبتدا یا فاعل ہو کر پہلے آیا ہے. تو تصدی یا تو ہے دال دال سے، سواد دال دال سے، تو پھر ہے تتصدی دو، تتصدی دو سے ایک تے گرا تصدی دو. یہ دوسری دال گر کے یہ کیسے بنی، یہ ہم پہلے غالباً بیان کر چکے ہیں کہ عربی میں مضاعف مادے میں یہ اکثر ہوتا ہے کہ مزید فی میں اگر وہ کہیں جاتا ہے، بلکہ بعض دفعہ تو مجرد میں بھی، اس کی آخری جو مادت، مجرد میں آخری ایک ریپیٹ ہوتا ہے نا حرف، اس کو یہ میں بدل دیتے چاہے وہ اصل کچھ بھی تھا. یوں بھی عرب چینج کرتے ہیں. قرآن کریم میں اس کی مثال ہے، ام لالا کو ام لا کہا گیا ہے، حالانکہ قرآن کریم میں ام لالا یم لے لو، یہ بھی فعل استعمال ہوا ہے، لیکن املا یملی بھی اسی سے بنا لیا ہے، لام کو ہی یہ میں بدل دیا. اور بھی غالباً اس قسم کے فعل ہوں گے، اور بعض دفعہ ان دو میں سے ایک کو گرا دیتے ہیں، مثلا زل یا ذلو، رینا یہ فعل ناقص ہے، زل یا ذلو بلکہ ہے، زل قائمن وہ کھڑا ہی رہا، لفظی معنی تو بنتا ہے دن بھر کھڑا رہا، تو اس سے مثلا قرآن مجید میں آیا زل تم تفکہون، وہ تھا اصل میں زلل تم، ایک لام کو گرا دیا ہے. تو عربی میں مضاف میں بعض دفعہ عین کلمہ کو گرا ہی دیتے ہیں اور صرف پہلا اور پچھلا لفظ لے لیتے ہیں حرف فے اور لام کلمہ سے، قرآن میں اس کی مثال بھی موجود ہے. اور بعض دفعہ جو لام کلمہ ہوتا ہے اس کو یہ میں بدل دیتے ہیں، اس صورت میں یہ تتصدی دو تتصدی ہو گیا ہے. ایک بات تو یہ ہے. پھر اس صورت میں صدا یا سدو کا معنی روکنا ہوتا ہے، یہ تو آپ نے پڑھا ہے، تو تصدی کے بعد لام کا صلہ آتا ہے تو اس کا معنی اور ہو جاتا ہے. اب اس کا معنی روکنا نہیں ہوتا بلکہ کسی کے بارے میں اب ٹو آکوپائی ون سیلف، یعنی خیال کرنا الٹا اس کے بارے میں کہ یہ اس پر توجہ دے. تصدی لہو کا معنی اس پر توجہ دی، اس کا خیال رکھا، یوں بن جاتا ہے معنی تتصدی. ترجمے کی بات بھی بعد میں ہم کرتے ہیں. تو ایک معنی تو یہ صدی دا، روکنے والا معنی اس میں نہیں ہوگا کیونکہ لام کے صلے کے ساتھ آتا ہے. یوں نہیں کہتے تصدی ہو بلکہ کہتے ہیں تصدی لہو. اچھا ترجمہ دیکھ لیں کیا کیا انہوں نے، توجہ کرنا، فکر کرنا، زیادہ توجہ. یہ دیکھیے ایک ایک بات پہ غور کیا کریں، یہ جو زیادہ توجہ کا ترجمہ کیا یہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ باب تفاعل میں کوشش اور زور لگانے کا مفہوم ہوتا ہے. یہ خاصیات بھی ہم نے آپ کو کہا تھا، یاد رکھنا تو ضروری نہیں لیکن بعض جگہ ان کے متعلق کوئی بات آ جاتی ہے تو کام دے جاتی ہے. تو تکلف کا ایک مفہوم اس میں ہوتا ہے، زیادہ کوشش سے کوئی کام کرنا. اب وہ زیادہ توجہ والا معنی باب تفاعل کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. ہاں جی اور کیا، تم کون سا، ہاں کیا تقریر، تاکید کا ہو، تاکید کیا ہوتی ہے، تقید، یہ ذرا مشکل ہی اردو بنائی ہے زیادہ.
ہاں جی
یہ اس کے پیچھے پڑتے ہو، یار احمد رضا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا لفظ لکھ دیا ہے، میں تو نہیں مانتا پیچھے پڑتے ہو. بہرحال اس کا بنیادی معنی یہی ہے، ٹو آکوپائی ون سیلف فار سم ون، اپنے آپ کو دوسرے کے لیے تیار کرنا اور اس کے پیچھے پڑنا. تو पीछे पड़ना बन तो जाता है तनथद्दा, असल माना यह कि उसके लिए तुम्हारे अंदर बेचैनी है, उस पर ज्यादा तवज्जो देने वाली बात ज्यादा बेहतर है, तवज्जो देना, उसकी फिक्र करना। अंत तसद्दा लहू, ये सद्दा ये सुद्दो जो मुजर्रद है जिसके मैंने रोकना है, उससे तो फिर इसका मैना नहीं बनता, क्योंकि लाम के सिले से मैना ही और हो जाता है। दूसरी सूरत यह है कि स्वाद ये दाल ये मादा से हो, सदा यसदी के मैंने होते हैं आवाज पैदा होना, गूंज पैदा होना, वैसे मौत को भी और प्यास को भी अरबी में सदा कहते हैं, सख्त प्यास को स्वाद दाल ये के साथ सदन शदीद प्यास को भी कहते हैं, और सदा के मैंने जिसे अंग्रेजी में इको कहते हैं, गूंज की आवाज जो पहाड़ों में या कहीं सुनाई देती है कि एक आदमी बोले तो फिर दूर से आवाज मालूम होती है, वैसी ही आ रही है सदाए बाजगश्त या इको, उसको भी अरबी में सदा कहते हैं, स्वाद दाल ये मादा से, और उससे भी तसद्दा का मैंने यही बनता है, तसद्दा लहू, उसकी आवाज पे कान धरा या कुछ और उस पर तवज्जो दी, ये स्वाद दाल ये से भी वही मैंने है। और स्वाद दाल हमजा का माना जंग लगना होता है, वैसे सदा यस लो या आपने पढ़ा है, लेकिन उससे भी तसद्दा आ या तसद्दा ओ का मैंने यही होता है। मजे की बात यह है किसी पर तवज्जो देना, तो फिर बाज दफा वो तसद्दा आ को कहते हैं जी हमजा भी ये में बदल लेते हैं पढ़ते वक्त। तो इसके मादा स्वाद दाल दाल भी है, स्वाद दाल ये भी है, और डिक्शनरी में देखे आपको स्वाद दाल हमजा में भी यही माना, तसद्दा में बाब तफाउल में माना सब मिल जाएगा। तो वह अंत तसद्दा लहू, तू तवज्जो करता है उसके लिए, उस पर फिक्र करता है उसकी, ये सब लाम का सिला जरूरी है इसमें। वमा अलैका, जो तवज्जो ही नहीं दे रहा तू, उस पे ज्यादा जोर लगा रहा है, तवज्जो दे रहा है, वमा अलैका ये मा नाफिया है और नहीं है तुझ पर, वमा अलैका और तुझ पर नहीं है, ये अलैका अलैना अलैहे इन इस सेंस में इस्तेमाल होता है कि फलां पर यह बात वाजिब है। मसलन मैं कहूं अलैया अन अज़हबा इला कज़ा व कज़ा, तो इसका मैंने ये मेरे लिए जरूरी है कि मैं वहां जाऊं, अलैया अन अज़हबा, अलैका अन ताख़ुज़ा कज़ा व कज़ा, तुझ पर जरूरी है कि तू ले ले ये चीज। तो अला वाजिब करना के मानों में आता है, अलैहे अलैना वगैरह, तो अलैका तुझ पर जरूरी है, मा अलैका तुझ पर जरूरी नहीं है, मा नाफिया हो गया। अगर आलय का होता तो मैंने ये होता, तुझ पर जरूरी है कि, वमा आलय का तुझ पर, क्या बात है सारे चुपो, तुझ पर जरूरी नहीं है कि, ये तेरा तेरा फर्ज नहीं है, तुझ पर जरूरी नहीं है, इल्जाम नहीं है, ये समझाने के लिए तुम पर इसका कोई इल्जाम नहीं है, तुम पर जिम्मेदारी, तुम पर वाजिब नहीं है, बात तो हुई, तुम पर जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, जिया नहीं है, तुम्हारा इसमें कोई नुकसान नहीं है। असल अलैका का माना यही है कि तुझ पर ये वाजिब नहीं है, ये तेरी ड्यूटी या जिम्मेदारी नहीं है। अन ला ये के, ये अल्लाह जो है ये अन ला है, ये के ला यज़्ज़क्का, वो पाकीजगी नहीं हासिल करता, या तज़क्का हुई है जो ऊपर आया है, या जक्का पाकीजगी हासिल कर लेना, तो अल्लाह या जक्का के वो पाकीजगी हासिल नहीं करता, यानी वो जो बेनियाज बना फिरता है और बेरुखी इख्तियार किए हुए है, उस पर तुम्हारे तवज्जो देने की कोई नहीं जरूरत है। आपसे कोई ये थोड़ा पूछा जाएगा कि वो क्यों पाक नहीं हुआ था, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। वमा अलैका अल्लाह या जक्का, आप पर यह जरूरी नहीं है कि वो नहीं हासिल करता अगर तज़किया, यानी अगर वो पाक नहीं होता तो यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप वो जो इन्होंने तर्जमा किया ना, आप पर कोई इल्जाम नहीं है, वो इसी मानों में किया। वह अम्मा बन जा का यसा, और रहा वो जो कि आया तेरे पास दौड़ता हुआ, जा आका यसा हाल है, जो आया तेरे पास दौड़ता हुआ, यानी बड़ी कोशिश से और शौक से, वह वह यक्षा, ये जुमला हालिया है, वाह हालिया है इस हालत में कि वो डरता भी है, وہو و یخشا، وہو کے ساتھ جملہ حالیہ اسمیہ آیا کرتا ہے، آیا دوڑتا ہوا، دیکھیے جا کا یسا بھی حال ہے مضارے کی شکل میں، وہو و یخشا بھی حال ہے جملہ اسمیہ کی شکل میں. ہاں جی کس جگہ پڑھ رہے ہیں ہم اس وقت؟ ذرا تاریخ بتانا. یخشا یار کمال، دیکھ تو کہیں دیکھ، چھت میں دیکھ رہے تھے، میں نے کہا جی ادھر ہی کہیں نہیں تھی. وہ یخشا اور وہ ڈرتا بھی ہے، یار کس یخشا سے مراد ہے؟ یخشا اللہ، کس سے ڈرتا ہے یہ بیان نہیں ہوا. فانت انہ تلہا، تو اس سے بے توجہ ہی برتتا ہے. اس میں جو فعل آیا ہے وہ ہے تلہا، یہ مادہ تو اس کا ہے لام ہے واو، اور لہا یلہو کے معنی ہوتا ہے کھیل میں لگ جانا اور بے خبر ہو جانا، لہا یلہو، اور اسی سے باب افعال کا الہا یلہی آپ نے پڑھا ہے، دوسرے کو غافل کر دینا، اس سے یہ باب تفعول ہے. تلہا یا تلہا، یہ واو ہی یہ بنی ہے، تو اس کا معنی بنتا ہے پھر. اور یاد رکھیے تلہا کا اصل معنی تو بن جائے غافل ہو گیا، باب تفعول ہے، لیکن ان کا صلہ ہے اس کے ساتھ، تو اس کا معنی بنتا ہے وہی کہ تو اس سے بے خبر یا بے توجہ ہو جائے، یوں معنی بنتا. اور بعض نے کہا ہے کہ لہا یلہو نہیں، یہی مادہ لہا یلہو اگر سمع یا اسماء سے آئے، لہی یا یلہا، تو اس کے معنی ہوتے ہیں مشغول ہونا کسی کام میں، اور اس طرح سے وہاں بھی معنی تو وہی بنتا ہے، کیونکہ ان کے سلے کے ساتھ تو وہی ہے معنی، تو اس سے اس طرح درگزر کرتا ہے کہ گویا کسی اور بات میں مصروف ہے، وہ تشاغل کسی اور کام میں لگ جانے کا معنی تلہا کا بنتا ہے. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ چونکہ لہا یلہو والا معنی نہیں ٹھیک، تو لیکن اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، اصل میں تو یہاں تلہا ان ہو آیا ہے. یہ بھی یاد رکھیے کہ یہاں تلہا بھی اصل میں تتلہا ہے، کیونکہ باب تفعول ہے نا، تو یہ ماضی کا صیغہ تو نہیں ہے، تلہا مضارع ہے، یعنی انت تتلہا ان ہو، انت تتشاغل ان ہو، تو اس کی بجائے کسی دوسرے کام میں مصروف ہو جاتا ہے، لفظی معنی تو یہ بنتا ہے، یعنی اس کو چھوڑ کر دوسرے کام میں لگ جاتا ہے، اور پھر معنی تو وہی بنے گا، تو اس پر توجہ نہیں دیتا، تو اس پر توجہ نہیں دیتا، وہی الہا یلہی غافل کرنا، اور گویا کہ تو ایسا رویہ اختیار کرتا ہے جیسے اس سے غافل ہے، وہ معنی اس کا ہے، تو ایسا رویہ اختیار کرتا ہے کہ گویا کہ تو اس سے غافل ہے، تجھے پتہ ہی نہیں یہ کون ہے یہ کون نہیں ہے. اب دیکھیے ترجمے دیکھیے، تغافل کرتے ہیں، زیادہ ادب والا لفظ بھی لیا ہے کہ یہ بے رخی اور کھردرا لفظ بھی نہیں ہے، آپ اس سے تغافل برتتے ہیں، اگنور کرتے ہیں اس کو، بے رخی سے تغافل برتنا، بہرحال وہ اردو کی آسانی کا ترجمہ ہے پاریک صاحب کا، آپ اس سے بے رخی کرتے ہیں. ہاں جی اور کیا ہے؟ بے رخی یہ اصل لفظوں کے زیادہ قریب گئے، تو اس کو چھوڑ کر اور طرف مشغول ہوتے ہو، یہ ہے اصل تلہا کا معنی، کسی کی طرف توجہ ہٹا کر کسی اور کام میں لگ جانا، یہ اصل تلہا کا معنی ہے، تو تم اس کو چھوڑ کر دوسری چیز پہ توجہ دیتے ہو، یہی معنی بے رخی کرتے ہو تغافل برتتے ہو میں آئے گا تو صحیح، لیکن تلہا کا صحیح مفہوم جو ہے وہ یہی ہے کہ کسی کو ایک دیکھیں نا، بے رخی تو یوں بھی ہو سکتی ہے کہ ہم دوسرے کام میں نہ مصروف ہوں، اور ایک بے رخی یہ ہے کہ اس کی طرف توجہ نہیں دی، اپنے کسی اور کام میں لگا رہا، یہ بھی بے رخی کی صورت ہے. اس کے لیے لفظ تلہن، مصدر بنے گا تلہن، تلہا یا تلہا تلہن، تو وہ صحیح ترجمہ کیا ہے اس لحاظ سے کہ آپ اس کو چھوڑ کر دوسری چیز پہ توجہ دیتے ہیں، اس کو چھوڑ کر، یہ انہو کی ضمیر کے لیے، تو آپ اس کو چھوڑ کر دوسری چیز پر توجہ زیادہ دے رہے ہیں. انہوں نے کیا کیا ہے؟ تغافل کرنا، بے رخی کرنا. ٹھیک ہے، سینس تو وہی بنے گی. تو آپ دوسری چیز بھی طرف توجہ اپنی مبذول کر رہے ہیں، یہ اس اندھے پر توجہ نہیں دے رہے جو خدا سے ڈرتا ہوا آپ کے پاس آیا ہے کچھ سیکھنے کے لیے. کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. جو آپ کے دل میں کوئی اس بات سے پیدا ہو رہی ہے چیز کہ شاید اتاب کس بات پہ ہو رہا ہے، اس میں ایک تسلی کا مفہوم ہے، جیسے کہا جا رہا ہے ہرگز نہیں، گھبرائیے نہیں، یہ جو ڈانٹ پڑی ہے اس پہ اتنا گھبرائیے نہیں. کلا میں یہ معنی آتا ہے، ہرگز نہیں. ہمارا مقصد ڈانٹ پلانا نہیں، انہا تذکرہ، یہ بات تو صرف نصیحت ہے. جی ہاں، جانا ہے تو ٹھیک ہے جائیے. ہاں کیا ہے کہ کلا ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو سے پتہ نہیں چلتا کس سے روکا جا رہا ہے، شاید اشارہ اسی طرف کیا ہے کہ اتنا گھبراؤ بھی نہیں، یہ ڈانٹ جو ہے یہ تو صرف ایک نصیحت کے طور پر ہے، ایسا نہ کرو کا معنی بھی وہی ہے. اور کیا کیا انہوں نے کلا؟ ہرگز نہیں تو اس کا عام ترجمہ ہے نا، یہ تو نصیحت ہے. تذکرہ، ذکرہ، یذکرو، ایک مصدر اس کا ہوتا ہے تذکیر، ایک ہوتا ہے تذکرہ. ہاں جی، کیا یوں نہیں، ٹھیک ہے، کلا کا دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، یعنی کسی کو کسی کے خیال سے ہٹایا جا رہا ہے کہ وہ بات نہیں، یوں تو ہرگز نہیں سے بھی ترجمہ کر لیتے ہیں. یہ بات تو ایک صرف نصیحت ہے جو تمہیں کی جا رہی ہے. فمن شاء اذکرہ، پس جو چاہے اس کو یاد کر لے، لفظی ترجمہ یہ بنتا ہے. فمن شاء، ہا کی ضمیر قرآن کے لیے تو مؤنث ضمیر نہیں ہو سکتی، یہ جو بات آ رہی ہے، یہ جو کلمہ کہا گیا ہے، کوئی مؤنث کا لفظ سمجھ لے، یہ جو بیان ہے، یہ جو کلمات آئے ہیں، یہ آیتیں جو آئی ہیں، یہ تو نصیحت کی ہیں، کوئی کسی مؤنث کی طرف یہ ضمیر جاتی ہے. اور جو سابقہ عبارتیں ہیں ان کو لے تو انہا سے مراد یہ آیتیں جو قرآن کی نازل ہوئی ہیں، ان کی طرف اشارہ ہے، یہ تو نصیحت ہے. انہا تو مؤنث ہے نا، نہیں وہ تو آگے آ رہی ہے. فمن شاء ذکرہ، پس جو چاہے، شاء من پہلے آیا ہے شرط کے طور پر، ذکرہ، اب من کی شرط کی وجہ سے ترجمہ مضارع یا حال میں کریں گے، جو چاہے اس کو یاد کرے، ایک معنی تو یہ بنتا ہے، ذکرہ یذکرو، یاد کرنا. ایک ذکرہ یذکرو کا معنی نصیحت پکڑنا بھی ہوتا ہے، اگر یہ زیادہ تر تذکرہ یا تذکرو کے سینس میں آتا ہے وہ، لیکن ذکرہ کے بھی یہ معنی ہو جاتے ہیں. تو اس کا ترجمہ ہوگا پس جو چاہے اس کو یاد کرے، یا ترجمہ ہو سکتا ہے پھر جو چاہے اس سے نصیحت پکڑے. ہاں تو ذکرہ ہو کا معنی اس سے نصیحت حاصل کی، کیونکہ یہ بھی ترجمہ آتا ہے، اور ویسے ذکرہ کا معنی یاد کرنا بھی ہوتا ہے، اس کا بھی مفعول آتا ہے، یاد کر لے اس کو. دیکھیے، یاد کر لے ہو اس بات کو. اچھا، یہ اب ذکرہ کے بعد ایک غور کیجئے، کلا کے بعد تو انہا ضمیر مؤنث آئی ہے، تو پھر یہ ہونا چاہیے تھا ذکرہ ہا، یہ پھر ذکرہ اس کے لیے غالباً تذکرہ کے لیے آیا جو مصدر ہونے کے اعتبار سے مذکر ہے. فمن شاء ذکرہ، یا قرآن مجید کے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے، جو چاہے اس کو یاد کر لے، جو چاہے اس سے نصیحت پکڑے. فی صحف مکرمت مرفوعت مطہرت بعیدی سفرت کرام بارارہ، فی صحف، نوشتوں میں ہے. صحف جمع ہے صحیفہ کی، صحیفہ کہتے ہیں کوئی چھوٹا سا ایک دو ورق کی کوئی چیز جو لکھی ہوئی ہو، اس کو صحیفہ کہتے ہیں. ہاں ورقوں میں آئے. اس زمانے میں کاغذ تو نہیں ہوتا تھا, لیکن اگر کاغذ بھی کوئی ایک دو لکھے ہوئے ہوں یا چمڑے کے ہوتے تھے یا کوئی چیز, تو وہ ایک دو صفحے جسے کہیں اس پر مشتمل کوئی تحریر ہو تو اسے صحیفہ کہتے ہیں, اس کی جمع ہے صحف. قرآن کریم شروع میں اسی طرح لکھا گیا ہے کہ جو چیز ملی کوئی دو تین ورقوں والی اس پہ لکھ لی, پھر آگے کوئی اور چیز ملی تو اس پہ لکھ لی. کاغذ تو زمانے میں نہیں تھا, نہ ہونے کے برابر تھا, بہت بعد میں آیا مصر سے کاغذ. تو ہڈیاں چمڑا وغیرہ جھلی ہرن کی کھال وغیرہ سے پر لکھتے تھے, تو وہ صحیفوں کی شکل میں ہوتا تھا. یعنی گویا کہ ٹکڑے ٹکڑے ٹانک لیتے تھے صحابی کہ بھئی یہ اتنی صورت ہے اس کو اکٹھا ایک نتھی کر لو, یہ کاغذ سارے مل کے یا ہڈیاں یا لکڑی یا جو کچھ بھی ہے یہ ایک بنتا ہے, مثلا صورت بنتی ہے. تو قرآن مجید ایک جلد میں نہیں تھا, یوں مختلف چھوٹے چھوٹے مجموعے, کوئی دو صفحوں کا, کوئی تین صفحے کا, کوئی چار چیزیں اس میں ہیں, ان کو کہتے تھے صحیفہ, چھوٹا سا جو مجموعہ, اس کی جمع ہے صحف. تو قرآن مجید ہے چھوٹے چھوٹے تحریری مجموعوں میں. یہ جو فی صحفن ہے اور آگے ہے مکرماتن, عزت کیے ہوئے, ایسے صحف جو عزت یافتہ ہے. کرما یو کرم, عزت کرنا اسم مفعول ہے, اس سے جمع مکسر کی صفت واحد مؤنث آئی ہے. ایسے صحیفوں میں جو کہ عزت والے ہیں. اب یہ فی صحف مکرمت تو جار مجرور ہے, یہ کیا ہوا, نہ تو مبتدا بنتا ہے, کیا بنا پھر, خبر بنے گا, یہی ہوگا. خبر ہے تو پھر اس کا مبتدا کیا ہے, یہ انہا ہی کی طرف جائے گا. انہا تذکرہ, انہا فی صحف مکرم, پھر یہ ضمیر اس طرح سے قرآن کریم کی طرف ہی جاتی ہے جو صحف مکرمہ میں تھا.
ادھر جو ترجمہ میں لکھا ہوا ہے پھر محضور کر کے مجھے سمجھ گیا, لکھا ہوا ہے ایسے صحیفوں میں جو مکرم
لکھا ہوا ہے, وہ اب کچھ
فعل
فعل لکھا ہوا ہے بلکہ مبتدا ہی معذوف ہوا نا, یعنی مکتوب فی صحف مکرمات, فعل تو نہ سمجھی, یا فعل سمجھ لے کوتبہ یا اس طرح سے, یا مکتوب فی, اور یہاں عبارت میں لے تو انہا فی صحف مو, یوں ہی جو نصیحت والی بات ہے وہ تو صحف مکرمہ میں ہے. اور یہ قرآن مجید کی طرف اشارہ ہے, اس زمانے میں ابتدائی دور میں قرآن مجید اسی طرح لکھا جا رہا تھا, چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے مجموعے ہوتے تھے, پھر وہ خود ملا لیتے تھے کہ اس کو یہاں اس کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے, اس کو اس کے بعد پڑھنا ہے, یوں کر لیتے تھے. اور بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام میں یہی آتا ہے کہ ان کی سسٹر جو تھی وہ چند صحف ہی پہ وہ پڑھ رہے تھے, کچھ ٹکڑے تھے مجموعے سے قرآن مجید کے. مرفوعات جو کہ بلند کیے گئے ہیں, یہ بھی رتبے کے لحاظ سے بلندی ہے, اٹھا لیے گئے ہیں, یعنی عزت کے لحاظ سے معنوی رفع ہے مراد یہاں. مطہرات پاک کیے گئے ہیں, طہر یطہر پاک کرنا, اس سے اسم مفعول مطہر اور مطہرات. تو یہ سارے قرآن مجید کے ان اوراق کی عزت کے بارے میں ہے کہ جو بڑی عزت والے ہیں, بلندی مرتبہ یا رتبہ ان کا ہے, پاک کیے ہوئے ہیں. بے عیدی سفرتن کرام بارارا, ایسے کاتبوں کے ہاتھوں, بے منے کے ذریعے, کے ذریعے کے ساتھ, عیدی ید ان کی جمع ہے, بے کے بعد عیدی مجرور ہے, عیدی جو جمع ہے اس کی رفع نصب جر کیا بتائی تھی بھلا, یدن کے بعد عیدن جو جمع ہوتی ہے رفع نصب جر میں کیا رہتا ہے, نہیں عیدن عیدن عیدن, ارے ناقص کی ابھی تک تمہیں نہیں سمجھ آ رہی قاضی والی بات ہے. تو یہ جر میں آیا بے عیدی, اور آگے مضاف ہو گیا عیدی سفرتن. سفرتن جمع ہے سافرن کی, اور سفر یسفیرو کا ایک معنی ہے کتب یکتبو, اس کے اور بھی معنی ہیں, سفید ہونا, روشنی ہونا, اور اسفر یسفیرو آئے گا اس سے اگلا لفظ. سفر یسفیرو کے معنی کتب یکتبو ہی ہوتے ہیں, اور سافر بمعنی کاتب ہوتا ہے, صفر بمعنی کتاب جس کی جمع اسفار ہوتی ہے, یہ تم پڑھ چکے ہو, یحملون اسفارا پڑھا تھا نا. تو اس طرح سے سفرتن یہ ایسا ہے جیسے طالب کی جمع طلبتن، اس طرح سافرن کی جمع سفرتن، لکھنے والے. ایدی سفرتن، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں، یعنی وہ تیار کیے گئے ہیں صحیفے، جو کہ ہیں کرام بررتن. یہ بھی صفت ہے سفرتن کی. سفرتن میں نے تو کہا نا کاتب، کرام جمع ہے کریم کی، کریم میں نے عزت والا. ہاں جی یار، یہ ہم اپنی مثال تو یہ دینا نعوذ باللہ ایسا ہے، لیکن وہ سنا ہے حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیچھے جو کچھ نمازی باز اپنے کو پڑھتے رہتے ہیں تو مجھے گڑبڑ ہوتی ہے. وہ نبی کی ذات کا تو خیر اور بات ہے، لیکن یہاں کچھ مجھے ایسا ہے کہ اگر کوئی طالب علم توجہ نہیں نہ دے رہا، مجھے بسوڑی پڑ جاتی ہے، مجھے معلوم ہے میں کچھ بھولنے لگا ہوں. یہ آپ کا اگر توجہ ادھر رکھے تو اس میں مجھے بھی فائدہ ہوتا ہے، لیکن آپ اس طرح بونگوں کی طرح منہ ادھر کیا ہوا ہے، پنکھا دیکھ رہے ہیں، چھت دیکھ رہے ہیں، اس سے مجھے الجھن پیدا ہوتی ہے خواہ مخواہ کی. اور واقعی میں نہ بھی دیکھوں نا کہ کوئی نہیں کر رہا، تب بھی معلوم ہوتا ہے کہ بس. کرام بارارا، کرام کریم کی جمع عزت والا، اور بارارا جمع ہے بارون کی، یا برون کی جمع بھی ہو سکتی ہے. برا یا برو معنی نیکی کرنا، بھلائی کرنا. لیس البر میں آپ نے اس لفظ پہ کافی پڑھا تھا، تو برون کہ میں نے نیک بھی ہوتا، اور بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے بھی ہے، انہو البر الرحیم. اور بارون نیکی کرنے والا، خصوصاً ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے کے لیے عربی میں لفظ آتا ہے بارون. ان کی جمع ابرار بھی آتی ہے اور بررتن بھی. بررتن تو اسی طرح کی جمع ہوئی نا، طالبن طلبتن، بررن بررتن، بررن پڑا گیا بارون اور جمع پڑی گئی بررتن. اس کے معنی بھی ہوئے نیک، بہت نیکی کرنے والے. اور بلکہ شاید یہاں نیکی سے بھی مراد فرما برداری ہے، اللہ کی فرما برداری، اس کی طرف اشارہ ہے. کرام بارارا، وہ لکھنے والے ایسے ہیں جو بڑے عزت والے ہیں اور بڑے نیک ہیں، یا اللہ کے فرما بردار ہیں، کیونکہ برا یا برو میں فرما برداری کی سینس بھی ہوتی ہے، اسی لیے ماں باپ کے فرما بردار کو بار کہتے ہیں. جی اب ترجمہ دیکھیے انہوں نے لفظوں کا کیا کیا ہے. فی صحف، ایک چلے، قابل ادب ورق. دیکھیے صحف کا ترجمہ ورقو، قابل ادب کر لیا مکرمہ کا ترجمہ. آگے یہ تشریحی ترجمہ ہے. مرفوع مطہرہ لفظی معنی تو ہے وہ بڑے اونچے کیے گئے ہیں، یعنی ان کا درجہ اونچا ہے، اور مطہرہ وہ پاک کیے گئے ہیں. یہ کہ جو پڑھ لے وہ یوں ہو جائے، یہ بہرحال دیکھ ان کی اپنی تفسیر ہے، اس کا ترجمہ اصل سے کوئی تعلق نہیں. آگے ہاں، رتبے والے ہاتھ، نہیں رتبے والے تو نہیں بنتا، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں سے لکھا گیا یا لکھتے ہیں، پھر کرام برارا کا ترجمہ رتبے والے ہو سکتا تھا. بڑے مکرم ہیں، کریم ہیں، عزت یافتہ ہیں، برارا بار رہے ہیں، نیکی کرنے والے ہیں. باقی رہ گیا سفارا، اس میں عزت یا نا عزت کا کوئی مفہوم نہیں ہے. سافر کے معنی جسٹ کاتب. تو سفارتن میں معنی اچھے کاتب یا برے کاتب کا معنی نہیں ہے، اس کا معنی صرف کاتب کا ہے، اس میں عزت یافتہ نا عزت یافتہ کی سینس کوئی نہیں. آگے کرام برارا سے وہ بات پیدا ہوتی ہے. انہوں نے کیا کیا؟ با عزت اوراق تو ہوئے صحف مکرمہ، ٹھیک ہے، بلند مرتبہ، انتہائی پاکیزہ، انہیں اور آگ کے بارے میں ہے. ہاں لکھنے والے ہاتھوں میں، یعنی لکھنے والوں کے ہاتھوں میں یہ مراد ہے، جو کہ نیکوکار اور عزت والے اور نیک لوگ ہیں. ہاں جی کیا بکر؟
ان صحیفوں میں کہ عزت والے ہیں، بلندی والے ہیں، پاکی والے.
ان صحیفوں میں ہاں مکرمہ، مرفوعہ،
ٹھیک ہے. ایسوں کے ہاتھوں لکھے ہوئے جو کرم کرام. اچھا اور آگے برارا نکوئی والے. یہ بڑا محاورہ ترجمہ نہیں بنتا. بہرحال سینس ہے وہ ایسے اوراق میں ہیں جو بڑی عزت والے اوراق ہیں, جو بلند مرتبہ ہے, پاک ہیں. لفظی معنی تو اسم مفعول کا ہے. ایسے کاتبوں کے ہاتھوں میں ہیں یا ایسے کاتبوں لکھنے والوں کے ہاتھوں لکھے گئے ہیں جاتے ہیں جو کہ کرام اور برارہ ہے, بڑے اونچے درجے والے یا شریف یا عزت یافتہ اور نیک ہے. اب یہ کس کے بیان ہے؟ قرآن مجید کا فرشتوں کے ہاتھوں لکھا جانا ذکر ہے یا اس دنیا میں جو لوگ اسے لکھ رہے ہیں ان کی طرف ہے؟ کیونکہ قرآن کریم جن لوگوں سے حضور لکھواتے تھے وہ بھی تو تھے اور نیک لوگ تھے, تو یہ اللہ بہتر جانتا ہے. یہ تفسیر کی بات ہے. آگے ہے قتل الانسان ما اکفرہ. قتل الانسان یہ بد دعا ہے. عربی زبان میں بد دعا یا دعا ماضی کے صیغے میں آتی ہے. اردو میں بھی آپ نے عام پڑھا ہوگا دام اقبال ہو لکھتے ہیں یا نہیں, اسے قدس سرہ, اس طرح سے رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ. یہ نرا ماضی خبریہ نہیں ہوتی کہ ایک خبر دی جا رہی ہو ماضی میں کسی کام کی جو ہو چکا, بلکہ یہ دعا ہوتی ہے رضی اللہ عنہ, اللہ اس سے راضی ہووے, رحمہ اللہ, اللہ اس پہ رحم کرے. اور مجہول بھی آ جاتا ہے اس طرح, تو غفر له, اس کو معاف کیا جائے, عفی یا عن ہو, یہ سب استعمال ہوتے ہیں. قتل کا لفظی معنی تو ہے مار ڈالا گیا. قتل الانسان ہو, انسان مار ڈالا گیا, بنتا تو یہ ترجمہ تھا. یہاں مراد ہے انسان مار ڈالا جائے, یعنی بد دعا مارا جائے. یہ عربی کا محاورہ ہے اور بعض عربی والے کہتے ہیں کہ اس موقع پر قتل کا معنی لعنہ ہوتا ہے, اس پر لعنت ہو. یعنی صرف قتل نہیں بلکہ لعنت کے, یہ زیادہ شدید غصے کا اظہار ہوتا ہے. جیسے اردو میں وغیرہ یا پنجابی میں کہہ دیتے ہیں اس دا بیڑا غرق. یہ اس طرح کا لفظ ہے قتل الانسان ہو, ککھ نہ رہے انسان دا. یہ یوں بنتا ہے ترجمہ اصل تو, ککھ نہ رہے جیسے پنجابی میں وہی مار دینا ہلاکت کے معنی میں ہوتا ہے. چلیے کوئی بات نہیں. ہلاک ہو سیدھا ترجمہ بد دعائیہ کیا ہے, اور قتل قتل میں نے ہلاک کرنا ہلاک ہونا, قتل الانسان ہلاک ہو انسان, مارا جائے مجہول کے ساتھ سیدھا لفظی ترجمہ کیا ہے. یہ جو کیا نا اللہ کی مار ہے, یہ وہ جو عربی والے لکھتے ہیں تفسیروں میں کہ قتل کا معنی ہے یہاں لعنہ, لعنت ہو اس پر, گویا کہ زیادہ غصے کا اظہار ہے, تو اس لیے اس پر انہوں نے ترجمہ کیا ہے اللہ کی مار ہو. یہ ترجمہ قتل کا اس لیے کیا ہے, انسان پر اللہ کی مار, گویا کہ اصل مذمت ہے کہ یہ کتنا برا ہے. اس کے ساتھ تعجب کہہ کر اور مذمت کے کلمات سے آغاز کیا گیا ہے اس پر خدا کی مار, اس کا ستیاناس انسان کا. اور یہاں الانسان سے مراد سارے انسان نہیں ہیں ویسے جن پر اپلائی کرے, لیکن ایک عام انسانی فطرت کی بات کی جا رہی ہے. ممکن ہے کہ یہاں اصل میں وہ کافر انسانوں ہی کی بات ہو رہی ہے, وہی مراد ہو. اگلا لفظ ہے ما اکفرہ, یہ وہ صیغہ ہے جو آپ صیغہ تعجب پڑھ چکے ہیں. صیغہ تعجب کے دو وزن پڑے ہیں, کیا کہا تھے؟ ما افعلہ افعل بہی, یا تو یہ ہوتا اکفر بہی یا ما اکفرہ. اس کا معنی بنتا ہے کتنا ناشکر گزار ہے. کفر یا اکفر کا معنی انکار کرنا, ناشکر گزاری کرنا بھی ہے اس کا معنی. اس لیے ما اکفرہ